الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا سورة نساء کی آیت نمبر 40 اور 41. پچھلی آیات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت اور اس کو ایمان کی علامت بتایا تھا. آگے ارشاد ہے بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا اور اگر کوئی ایک نیکی ہوگی تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دیں گے. وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. مطلب یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے یہ جو ڈر ہوتا ہے کہ یہ تو ضائع ہو رہا ہے پیسہ, یہ ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان اللہ لا یظلم, اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا, یہ واپس ہو جائے گا, مل جائے گا, بے فکر رہو. اور بلکہ ان تکو حسنتن, مزید ترقی کر کے بتایا کہ صرف یہی نہیں کہ واپس ملے گا بلکہ اگر ایک ہوگا تو ایک کے بدلے میں یضاعف ہا کئی گنا بڑھا دوں گا. اور حدیث میں آتا ہے وہ کئی گنا میں کم سے کم ہے 10, یہ کم سے کم درجہ ہے کہ ایک کے بدلے میں 10 ملیں گے. کسی کاروبار میں دنیا میں 1,00,000 کے بدلے میں 10,00,000 مل رہے ہو تو ایسی انویسٹمنٹ کوئی چھوڑے گا؟ کوئی بھی نہیں چھوڑے گا. تو کم سے کم درجہ اللہ کے ہاں کیا ہے, ایک کے بدلے میں 10 دوں گا. وَيُوتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اور اپنی طرف سے میں بہت بڑا اجر عطا کروں گا. مِن لَّدُنْهُ کا لفظ بڑا مزیدار ہے, یعنی میں اپنی طرف سے دوں گا. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ میرا ساتھ جو معاملہ ہے نا وہ کوئی بزنس یا تجارت کا نہیں ہے کہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اسی پہ میں چلوں. ایگریمنٹ ہوتا ہے نا 1,00,000 پہ آج کل بینک کا کیا ریشو چل رہا ہے, 2% یا 4% جو بھی چل رہا ہے, تو وہ تو ایگریمنٹ ہے, اس سے زیادہ ایک دھیلا بھی نہیں دیں گے آپ کو وہ. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ مل لدنہ میں اپنی طرف سے دوں گا, اپنی طرف سے, اور اجر عظیم دوں گا یعنی کئی گنا بڑھا کر دوں گا. تو آپ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی سخاوت کیسی ہوگی. وہ بادشاہ ہے, اس کے پاس کمی نہیں ہے کسی چیز کی, اور اس کی صفت ہے جود و سخا, یعنی اسے خرچ کرنے میں مزہ بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا, کسی بھی شخصیت کی پہچان اس کی صفات سے ہوتی ہے. کہتے ہیں نا بھائی وہ کیسے ہیں, ہیں تو سبھی, جب شخص تو ہر ایک ہوتا ہے, آگے فرق کیسے ہوتا ہے وہ کیسے ہیں, ان کی صفات کیا ہیں. بھائی وہ شکل کے ایسے ہیں, مذکر ہیں, مونس ہیں, یہ بھی صفات ہیں, سخی ہیں, بخیل ہیں, طاقتور ہیں, کمزور ہیں. تو ہر ذات کی جو پہچان ہے وہ اس کی صفات ہوتی ہیں. صفات انہی صفات سے فرق ہوتا ہے, ورنہ شخصیت جو ہے نا, شخصیت وہ تو پتھر بھی ایک چیز ہے, چیز تو وہ بھی ہے لیکن اس کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. تو انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ذات کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کی صفات کی بنیاد پر ہوتی ہے, اور صفات ہی سے انسان پہچانا جاتا ہے. تو اللہ کی پہچان بھی کس طرح سے ہوتی ہے, اس کی صفات سے. تو اللہ کی ایک صفت جو اللہ کی تمام صفتوں میں سب سے زیادہ ممتاز صفت ہے وہ ہے رحمت. رحمت, رحمت کا مطلب بے پناہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے, کریم ہے. کریم اللہ کا ایک نام. کریم کا مطلب ہوتا ہے الذی یعطی بغیر استحقاق, کہ جو کسی کو مستحق ہوئے بغیر بھی عطا کرتا ہے. یعنی آپ ایک چیز کے حقدار نہیں ہیں لیکن وہ آپ کو پھر بھی دے دیتا ہے. جس میں ایسی سخاوت ہو اس کو کریم کہا جاتا ہے. کریم, کریم نام رکھ لینا تو آسان ہے مگر کریم والی صفت پیدا کرنا مشکل کام ہے. تو اللہ تعالیٰ صفت کرم کے ساتھ, کہتے ہیں نا بھائی آپ ہم پہ ذرا کرم کریں. کرم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کے مستحق تو نہیں ہیں مگر کچھ آپ تھوڑا سا رعایت کر لیں تو بڑی نوازش ہوگی آپ کی. تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کریم, جو بغیر استحقاق کے بغیر آپ کے حقدار ہوئے وہ عطا کرتا ہے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ لا یظلم, پہلی بات مثقال ذرہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہونے دوں گا. حالانکہ دیکھو اللہ اگر ہم سے پیسہ مانگے, مطالبہ کرے اور نہ لوٹائے تو یہ ظلم نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے اس کے بدلے میں ہمیں جو نعمتیں دی ہیں تو اتنی نعمتیں دے کے اگر اللہ ہم سے تھوڑے سے کیسے مسجد کے ڈبے میں پیسے ڈال دیا کرو, مدرسے میں دے دیا کرو, فلاں غریب کو کھلا دیا کرو, یہ پیسے بھی تو میں نے تمہیں دیے, تو ایک روپیہ بھی واپس نہ کرے تو بھی ظلم تھوڑی ہے. ظلم تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کا کوئی کام کیا, اس کا آپ پر احسان نہیں, آپ کا اس پر احسان نہیں, اور وہ اب اپنا آپ کو آپ کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو ظلم کہتے ہیں. اللہ سے تو ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا, اللہ نے بنایا بھی ہم کو اپنی طاقت اور قدرت سے, احسان کیا کہ ہمیں بنایا اس نے, اس بنانے کے بھی ہم نے کوئی اللہ کو پیسے نہیں دیے, قیمت نہیں دی. بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنی ہماری مرضی سے تھوڑی بنایا ہے, تو وہ تو اللہ نے بنا دی, ہم نے تھوڑی کہا تھا تو کہ اللہ ہم پر یہ احسان کرے. تو اس کا جواب بہت آسان ہے. بعض لوگ اپنے والدین کو بھی یہ طعنہ دیتے ہیں, والدین کہتے ہیں نا ہم تمہاری حیات کا سبب بنے, ذریعہ بنے, ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے, تو یہ والدین کا بہت بڑا احسان ہے. تو اولاد بعض دفعہ طعنہ دیتی ہے کہ کوئی آپ کا احسان نہیں ہے, تو اس کا جواب یاد رکھیں, بار بار بتاتا رہتا ہوں بار بار تاکہ دماغ میں اچھی طرح سے بات, یہ جو آج کل کے باطل نظریات ہیں نا, یہ چونکہ یہ دعوت بار بار چلاتے ہیں تو آپ کے پاس جواب بھی جب تک بار بار نہیں آئے گا نا نافرمان اولاد کے لیے تو وہ دماغ میں بیٹھے گا نہیں. وہ بار بار میں کہتا ہوں نا, وہ ایک فلم آئی تھی بول فلم, اس کے ڈائلاگ لوگوں نے بتایا بڑا مشہور ہوا تھا کہ بیٹی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو, کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. آپ جب کھلا نہیں, والد جو ہے نا کھلا نہیں پا رہے تھے, غریب تھے بچے, 15-20 کوئی 35-40 بچے, تو ان میں سے ایک بچے نے کیا طعنہ دیا کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کرتے ہو. لوگوں نے بتایا کہ یہ ڈائلاگ بڑا مشہور ہوا اور سب نے اس کو سراہا کہ بالکل ایسے لوگوں کو یہی جواب ملنا چاہیے, آمدن ہے نہیں اور بچے ان کے نان اسٹاپ پیدا ہو رہے ہیں, تو ایسی اولاد تو یہی طعنہ دے گی. اس کو اپریشیٹ کیا گیا میڈیا پہ, فلم بنا کے لاکھوں کروڑوں کو دکھایا گیا. تو مجھے کسی نے ملفوظ سنایا اور کہا کہ اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس, وہ بھی گویا حمایت کر رہے تھے کہ بھئی دیکھو ان حالات میں بچوں کے پاس روٹی نہیں ہے, تو بچے تو یہی کہیں گے نا کہ باپ نے غلطی کی ہے, جب جتنی آمدن تھی اسی حساب سے ہونے چاہیے تھے 2-3. تو میں نے اس کا جواب دیا, وہ پھر وہ جواب آپ لوگوں کو بھی دے رہا ہوں کیونکہ اب آپ میں سے بھی کسی کی اولاد نافرمان ہو کے یہ طعنہ دے سکتی ہے کہ ابا آپ غریب تھے تو آپ نے پیدا کیوں کیا. اور یاد رکھو غریبوں کی اولادیں ایسا طعنہ نہیں دیتی, ایسا طعنہ اکثر مالداروں کی اولادیں دیتی ہیں. غریب کے بچے کو ان چیزوں کا ہوش نہیں ہوتا اتنا, یہ جب زیادہ کھاتا ہے نا انسان, زیادہ کھاتا ہے تو پھر اس قسم کی فرعونیت اس کے اندر آتی ہے. غریب آدمی کے اندر یہ فرعونیت نہیں ہوتی. تو میں نے کہا کہ وہ مجھے کہنے لگے اگر آپ اس باپ کی جگہ ہوتے تو آپ کیا جواب دیتے. میں نے کہا میں نمبر لگا کے جواب سنیں اب نمبر وار. ٹھیک ہے, پہلا نمبر میں اسے کہتا کہ اگر کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی, بیٹی باپ کو تانا دے رہی ہے نا, اگر کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی کہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے. یہ کھایا ہے تبھی تو اتنا قد نکالا ہے, کھانے کو نہیں ملا ہوتا تو اتنے کے اتنے ہی رہتے, کھایا ہے تبھی یہ باتیں ہو رہی ہیں. دوسرا جواب میں دیتا کہ بیٹا صرف آپ نے ضرورت کا نہیں کھایا, ضرورت سے زیادہ کھایا ہے, کیونکہ جس کو ضرورت کا ملتا ہے اس کی آواز میں اور اس میں اتنا کانفیڈینس پیدا نہیں ہوتا کہ وہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو دھمکیاں دینا شروع کر دے. یہ جب اضافی پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو مستیاں اسی وقت سوچتی ہیں انسان. تو صرف کھایا نہیں ہے بلکہ آپ نے ضرورت سے کچھ زیادہ کھا لی. کتنے جواب ہو گئے؟ 2. تیسرا جواب میں دیتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں اعتراف کرتا ہوں کہ میرے پاس جب آپ کو پالنے کے پیسے نہیں تھے, آپ کو مکھن ڈبل روٹی کھلانے کے پیسے نہیں تھے, سوکھے ٹکڑوں کے پہ آپ کو پالا ہے میں نے, تو مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے آپ کو پیدا کر دیا. اب اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے، یہ بندوق ہے، آپ ایک گولی یہاں کنپٹی پہ رکھ کے لگائیں، گولی آر پار ہو جائے گی۔ آپ کو غلطی سے یہ زندگی مل گئی نا، آپ اس پہ خوش نہیں ہیں، زندگی ختم ہونے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں، آپ واپس کر دیں زندگی کہ ابا ہمیں نہیں چاہیے زندگی۔ اگر یہ ڈر ہوگا کہ بھائی موت کی تکلیف ہوتی ہے گولی مارنے سے، تو نہیں ہوتی، اگر کنپٹی پہ رکھی ماری جائے دائیں بائیں ایک سیکنڈ میں انسان مرتا ہے، مرنے کی تکلیف نہیں ہوتی، وہ برزخ کی ہوتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو برزخ کو تو مانتے کہاں ہیں یہ لوگ، اگر برزخ کو مانتے اور اللہ کو مانتے تو پھر یہ باتیں تھوڑی کرتے، یہ تو کمیونسٹ لوگ، دھیریے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے۔ تو میں کہتا کہ بھائی بیٹا مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے آپ کو پیدا کر دیا اور اب آپ مشکلات میں ہیں، تو ان مشکلات کا حل یہ ہے کہ پیدائش سے پہلے جس حالت میں تھے اسی حالت میں آپ دوبارہ چلے جائیں۔ بھائی آپ نے کسی کو گاڑی میں چڑھا دیا، غلطی ہو گئی، وہ کہہ رہے ہیں مجھے اس بس میں نہیں جانا تھا، بھائی اگلے دروازے سے نیچے اتر جاؤ، بس ابھی رکی ہوئی ہے، ابھی چلی تھوڑی ہے، اگلے دروازے سے نیچے اتر جاؤ، ہم دوسری بس میں بٹھا دیں گے، آپ اگلے جنم میں پیدا کر دیں گے کسی مالدار کے گھر۔ تو ابھی آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ مرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس زندگی کی نعمت کا احساس ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ جب بھی کوئی اولاد اپنے باپ کو تانا دے کہ تم لوگوں نے مجھے پیدا کیوں کیا، آج کل یہ میڈیا کے ذریعے نا اولاد بہت بد اخلاق بن رہی ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے بچوں نے باپ سے بدتمیزی کرنا سیکھ لی ہے، فخر کرتے ہیں۔ یاد رکھو میڈیا بڑا مکار ہے، ایک بات آپ کو بتاؤں میں، بڑا مکار ہے۔ مجھے کسی نے ایک کلپ دکھایا، اس نے کہا کہ ڈیفنس میں کوئی برقعے والی لڑکی جا رہی تھی، تو کسی بندے نے کوئی اس کی لڑکی سے شرارت کی، اس کو اٹھا کے گود میں اٹھا لیا، بدتمیزی کی اس سے۔ اب وہ کیا ہے کہ فیس بک پہ وہ کلپ چلایا گیا اور کسی نے دھمکی دی، بدماشی کی، بھائی یہ بندہ مجھے ملے تو اس کو چلاؤ تاکہ یہ بندہ ٹریس ہو جائے، ہم اس کی ٹھکائی لگائیں گے۔ ممکن ہے یہ بات کرنے والے کی نیت اچھی ہو، جس نے کہا کہ اس کلپ کو اتنا چلاؤ تاکہ یہ جس بندے نے یہ برقے والی عورت کے ساتھ بےہودگی کی ہے، میں اس بندے کو پکڑنا چاہتا ہوں، یہ کلپ اتنا گھمایا، مجھے کسی نے دکھایا یہ کلپ کہ اتنا چلاؤ کہ یہ جس بندے نے یہ کیا نا، وہ کوئی نہ کوئی جاننے والا نکل آئے گا، تو میں اس کو پکڑوں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا۔ جس بندے نے یہ بات کی ہے کہ اس کلپ کو چلاؤ، اس کی نیت پہ مجھے شبہ نہیں ہے، ممکن ہے اس نے اچھی نیت سے یہ بات کہی ہو، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کے کلپ چلائیں گے معاشرے میں، تو جس نے یہ کام کیا ہے وہ پکڑائی میں آئے نہ آئے، یہ تو ثانوی درجے کی چیز ہے، لیکن جب یہ چیز لاکھوں کروڑوں تک پہنچے گی، تو لاکھوں کروڑوں میں سینکڑوں ایسے ہوں گے جن کو یہ جرم کرنے کا خیال آئے گا کہ جب وہ اس طرح سے کر سکتا ہے، تو ہم بھی کسی لڑکی کو جو موٹر سائیکل پر جا رہی ہو کسی کے ساتھ، ہم بھی اس کو اس طرح سے اس کے ساتھ بےہودگی کر سکتے ہیں۔ برائی کو جتنا دکھایا جاتا ہے، چاہے کسی بھی نیت سے دکھایا جائے، اس سے معاشرے میں برائی پھیلتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ خودکشی کی خبریں، پہلے اخباروں میں پابندی تھی خودکشی کی خبروں کو نشر کرنے کی، کیونکہ جتنی خبریں خودکشی کی آئیں گی، جس نے نہیں بھی کی اس کو خودکشی کرنے کا خیال آئے گا کہ جب یہ کر سکتے ہیں میں کیوں نہیں کر سکتا۔ تو ایسی فلمیں، ایسے ڈرامے دکھائے جاتے ہیں جن میں بیٹا باپ سے بدتمیزی کر رہا ہے، بیٹی ماں سے بدتمیزی کر رہی ہے، بیٹی باپ کی بات نہیں مانتی، بیٹا ماں کی بات نہیں مانتا، چاہے اس کو نیگیٹو کر کے ہی دکھا رہے ہوں، چاہے اس کو، میڈیا بڑا ہوشیار ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ اچھا کلچر ہے، اس کو نیگیٹو اس میں ہی دکھائے گا، مگر دکھانے سے کیا ہوگا کہ جب آپ نے اس برائی کو دیکھا تو آپ کے گھر میں وہی کلچر آہستہ آہستہ آئے گا۔ جس نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو کہ بیٹا باپ سے بدتمیزی کیسے کرتا ہے، وہ تھوڑی کبھی کرے گا بدتمیزی، وہ تو کہتا ہے یہ تو ہوتا ہی نہیں۔ چند دن پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی کسی کا انٹرویو لیا کسی نے، لوگ مختلف، یہ جو ٹیلی فون ہے نا، اس نے انسان کو گھر بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کی سیر کرا دی ہے، ہر طرح کی بات ہر طرح کے ذریعے سے واٹس ایپ پہ کلپ آ جاتے ہیں۔ کسی نے بتایا کہ کوئی کسی نے انٹرویو لیا، تو اس نے بتایا کہ میں نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا تھا، پوچھا کہ آپ نے زندگی میں کون سا اچھا کارنامہ کیا، کہہ رہے ایک بات پہ میں نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا۔ ٹھیک ہے اس کو نیگیٹو کر کے دکھایا ہے، مگر یہ دکھا تو دیا نا کہ ہمارے معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹے باپ کو تھپڑ بھی مار دیتے ہیں، دکھا تو دیا نا آپ نے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نوجوان کے دل میں آئے گا کہ اگر میں نے مار دیا تو بھی ایک غلطی ہے، اتنی بڑی نہیں ہے کہ جس کا دنیا میں وجود ہی نہ ہو۔ بھائی جس نے اپنے باپ کو تھپڑ مار دیا اس کو اٹھا کے کچرے میں پھینک دو، وہ کسی کام کا آدمی نہیں ہے، وہ دنیا کا ذلیل ترین پست ترین انسان ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ٹی وی میں بٹھا کے اس کا انٹرویو لو آپ، اس کو تو اس کو تو ٹیلی ویژن میں لانا نہیں چاہیے، اسے تو کہا جو جس باپ نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے جوان کیا، تو نے جب اس پہ ہاتھ اٹھا لیا تو اب تو کسی قابل نہیں ہے، دھتکار دو معاشرے کا، اس کو ترین ذلیل ترین انسان بنا دو، جس بیٹے نے ماں پہ ہاتھ اٹھا لیا اور ماں کو تھپڑ مار دیا اس کی تعریفیں نہ کرو، میڈیا کیا دکھائے گا کہ غربت یہ حالات تک انسان کو پہنچا دیتی ہے کہ بیٹا باپ پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، غربت ہے ایکچولی، یہ ایسے کر کے دکھاتے ہیں، ایکچولی اصل میں حالات ایسے ہو گئے کہ ماں جو ہے نا بیٹی ماں کی گریبان پکڑ رہی ہے، حالات نے غربت مہنگائی نے ایسا کر دیا، قطعاً نہیں ہے غربت مہنگائی نے ایسا نہیں کیا، پہلے غربت زیادہ تھی، قحط پڑتے تھے، لوگ بھوکے مرتے تھے، کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ماں پہ ہاتھ اٹھا لے یا باپ پہ ہاتھ اٹھا لے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، غربت مہنگائی نے یہ سب نہیں کیا ہے، یہ پیٹ بھرے ہوئے ہونے نے یہ سب چیزیں کی ہیں، اللہ کی نافرمانی نے، اور میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے اس میں، باہر سے جو کلچر آ رہا ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ شامل ہو رہا ہے، سنتے ہی نہیں، باپ کے سامنے خاموش رہنا جانتے ہی نہیں ہے کہ بڑے کے سامنے کیسے خاموش رہا جاتا ہے، بولنے شروع کر دیتے ہیں اس کے سامنے، جب وہ ایک نصیحت کرے گا درمیان میں ان کی اپنی شروع ہو جائے گی، باس کے سامنے دیکھو کیسے بھیگی بلی بن کے بیٹھتے ہیں، باس کے سامنے یس سر جی سر کرتا رہے گا وہاں بیٹھ کے، اور یہ جو لڑکی اپنی ماں سے تمیز سے بات نہیں کر رہی، یہ جب جائے گی نا آفس جاب کرنے کے لیے، پھر دیکھو اپنے باس کے سامنے کیسے یس سر کرتی رہے گی وہاں جا کے بھی، ہر الٹ، میں نے ایک دفعہ ایک بینک میں گیا، میں نے وہاں دیکھا کہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کوئی کام تھا ان کے ذمہ، آفس میں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک عورت باہر سے آئی اور اتنی گالیاں دی اس عورت کو، اتنا سنا کے گئی ہے، مگر یہ عورت ایک لفظ زبان سے، یہ جو لڑکی جاب کر رہی ہے ایک لفظ زبان سے نہیں نکال رہی، کیوں؟ اگر یہ بھی گالی دے گی اس کی جو ریپوٹیشن ہے وہ خراب ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ بینک میں آپ بتایا گیا بھائی اندر کا ماحول اچھا ہونا چاہیے، کوئی اگر بدتمیزی کرے تو آپ نے نہیں کرنی ہے، گارڈ سنبھالے گا اسے، وہ گارڈ سے بھی خاتون نہیں سمجھ رہی تھی، مگر وہ جو بیٹھی ہوئی تھی نا میز کرسی پہ خاتون، وہ ایک لفظ نہیں بول رہی اور کڑ رہی ہے، غصہ بہت آ رہا ہے، میں نے فوراً کہا، میں نے کہا اگر اس خاتون کی ماں اس کا آدھا بھی سناتی، اتنا نہیں جتنا یہ اس کا آدھا بھی سناتی، یہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ چڑھ کے سناتی اپنی ماں کو، اور ساس تو بہت دور کی بات ہے، ساس تو ایک دسواں حصہ بھی کہے گی نا کچھ، تو وہ ساس کو تو پھر پورے پورے سود کے ساتھ فوراً لوٹانا، بہو سمجھتی ہے کہ میرا بنیادی، اس نے مجھے یہ لفظ جو کہا اس کا یہ غلط مطلب ہے، صحیح مطلب بھی حالانکہ نکل سکتا ہے، یہ مطلب ہے، اور پھر گھما کے پورا، پھر تو کمال بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم قرض کسی کا باقی نہیں رکھتے، ہم زبان کے تھوڑے تیز ہیں، ہم جو ہے نا ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، یہ فیشن بن گیا ہے، پہلے زمانے میں یہ فیشن تھا کہ بھائی میرے اندر اللہ کا شکر اتنی برداشت ہے، میں بڑوں کی سنتا ہوں آگے سے جواب نہیں دیتا، لوگ بھی تعریف کرتے تھے ماشاءاللہ یار اس کو، ہم نے دیکھا ہے جب بھی کوئی بوڑھا آدمی اس کو ڈانٹتا ہے، اس کو اس سے اگر بد اخلاقی سے پیش آتا ہے تو یہ بڑے کے ادب میں خاموش رہتا ہے، اتنا نیک آدمی ہے، آج کل کیا ہوتا ہے، آج کل یہ کہ بے وقوف ہے، یہ سناتا نہیں ہے سنتا رہتا ہے ہر وقت، آج کل کیا فیشن ہے کہ یار یہ آدمی بے وقوف ہے، ڈرپوک ہے، بزدل ہے، یہ بڑوں کی سنتا ہے انہیں سناتا نہیں، اس کے ابا اس کو سمجھاتے رہتے ہیں اور یہ سنتا رہتا ہے آرام سے، ہم ہوتے تو ہم تو ایسی کی تیسی کر، ہم تو کسی کی سنتے ہی نہیں، تو یہ کمال تھوڑی، آپ اگر گدھے ہو تو بد اخلاق ہو تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بتاؤ، انسان اپنے جیسوں سے لڑائی کرے، سمجھ رہے ہو بات کو، اپنے جیسوں سے، جو جن کو اللہ نے آپ کا بڑا اور بزرگ بنا دیا اس میں اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہتے ہیں، احترام کرو، ان کی برداشت کرنے میں ثواب ہے، محسن کون ہے، چند لوگ ہی ہیں جن کا دائرہ کار محسنین میں آتا ہے، ایک والدین، دادا دادی، نانا نانی، یہ بڑوں میں آ گئے، چچا وغیرہ، یہ سارے بڑوں میں آ گئے، دوسرے آ گئے اساتذہ جن سے آپ نے علم حاصل کیا، چاہے دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، اساتذہ آ گئے اس فہرست میں، اور بوڑھا تیسرا کیا ہے، جو آپ سے عمر میں زیادہ ہو، کافی زیادہ ہو، یعنی بوڑھا آدمی، تو ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیب المسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سفید بالوں والے کا احترام در حقیقت کس کا اکرام ہے؟ اللہ کا ہے. تو اگر کوئی بوڑھے کا احترام نہیں کرتا اس کا مطلب وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنا اکرام کرنے والا نہیں مانتے. تو اب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بوڑھے کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے ساتھ بھپتیاں کستے ہیں اس کے اوپر. تو آپ نے اگر لڑنا ہے، بد اخلاقی کرنی ہے، آپ جس کمپنی میں جاب کرتے ہیں نا اس کے باس سے آپ لڑائی کریں تو آپ غیرت مند کہلائیں گے. شریعت کہے گی کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ کتا بن کے دم ہلاتا رہتا ہے ہر وقت، غیرت کے ساتھ کماتا ہے، غیرت کے ساتھ. وہاں شریعت آپ کی حوصلہ افزائی کرے گی. بلا وجہ پڈا نہ کرے جا کے، ایک مثال دے رہا ہوں میں. ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت چاپلوسی میں لگا رہتا ہے، عزت خوددار ہے، خوددار. تو اگر آپ کمپنی میں اپنے باس کے سامنے ذرا تمیز سے رہیں گے اور زیادہ مکھن، میں نہیں یہ نہیں کہہ رہا بد اخلاقی کریں، مکھن یس سر زیادہ نہ کریں. بولے بھائی ہمیں جو کام ہمارے ذمے لگایا ہے نا سر، وہ ہم کام آپ کو نمٹا کے دیں گے، اس کی متن ہے، اس کے علاوہ ہم سے مکھن مکھن یہ ویسے بھی آج کل مہنگا ہوا ہوا ہے تو یہ کام ہم سے نہیں ہوتا. کیونکہ میں نے بھی تھوڑا بہت دنیاوی اداروں میں ٹائم گزارا ہے تو میں دیکھتا تھا کہ جو تھوڑا سا بڑا آفیسر ہوتا ہے نا تو چھوٹے اس کو اتنا مکھن لگاتے ہیں، یس سر جی سر جی سر، اتنا کرتے ہیں کہ گھن آنے لگتی ہے کہ یہ کوئی خدا ہے تمہارا، یہ بھگوان ہے، یہ کیا ہے، یہ تمہاری طرح کا انسان ہے، اس نے تمہیں اپنی ضرورت سے رکھا ہے، تنخواہ دے رہا ہے تمہیں، کام کرو پتلی گلی سے نکلو. لیکن یس سر جی سر چاپلوسی. دیکھو جیسے بھیک مانگنا حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بھیک مانگنے والا اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے ذلیل کر دیتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا بھیک مانگنے والے کے چہرے پہ قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس نے اپنا چہرہ مخلوق کے سامنے ذلیل کیا، اللہ نے اس کو عزت دی تھی، اس نے مخلوق کے سامنے ذلیل کیا تو اللہ اس کے چہرے سے گوشت چھین لیں گے تاکہ اس کا چہرہ واقعتاً ذلیل ہو جائے. کیونکہ گوشت جب انسان کے چہرے پر ہوتا ہے تو حسن ہوتا ہے، گوشت ختم ہو جائے تو چہرے کی رونق ختم. تو اللہ بتائیں گے تو نے اپنی رونق کو ختم کیا لوگوں کے سامنے. تو یاد رکھو یہ صرف بھیک کے ساتھ خاص نہیں ہے. جو آدمی اپنے کسی افسر کی خامخواہ کی چاپلوسی میں لگا رہے گا، خامخواہ کی چاپلوسی میں، وہ بھی اپنے آپ کو اپنے جیسے انسان کے سامنے ذلیل کر رہا ہے. اللہ کو خودداری پسند ہے. خودداری سمجھتے؟ خودداری، بھائی میں کسی کا احسان نہیں لیتا، محنت کر کے کماتا ہوں، میں آپ کے ہاں جو سر جاب کر رہا ہوں، ملازمت کر رہا ہوں، میرے ذمے کام لگائیں، اس میں کوتاہی کروں تو مجھے پوچھیں آپ. باقی اپنے گھر کے بھی کام اور یہ بھی کام، میں خان ساوا نہیں ہوں میں آپ کے گھر کا. تو میں نے دیکھا نا، میں ڈاک یارڈ میں تھا تو نیوی کے افسران تھے وہاں، ہمیں پڑھایا کرتے تھے. تو کچھ طلبہ کیا کرتے تھے، اسٹوڈنٹس کیا کرتے تھے، وہ لیفٹنٹ کمانڈر کے گھر جا کے پوچھے لگا رہے ہیں وہاں جا کے اس کے گھر میں تاکہ امتحان میں تھوڑے نمبر دے دے. ہم کہتے ہیں پوچھے پوچھے کیوں لگا رہا ہے بھائی تو، تمہیں یہاں ڈاک یارڈ میں پڑھنے کے لیے، تم پڑھو محنت کر کے نمبر حاصل کرو، نہیں ہوتے تو فیل ہو جاؤ، نکلو کہیں اور جا کے کام کرو. پوچھے ہی لگانے ہیں تو اس کے لیے تو اور بہت ساری جگہ. اپنے آپ کو ذلیل کیا، ذلیل. میں اللہ کا شکر ہے وہاں جب رہتا تھا تو میں نہیں کسی افسر کی وہ نہیں کرتا تھا، لیفٹنٹ کمانڈر تھے جو ہمارے ٹیچر بھی تھے، ادب احترام کرتا تھا ٹیچر ہونے کے ناطے. اور ایک افسر کا بھی ایک اپنا احترام ہوتا ہے، اس کا اکرام ہوتا ہے، وہ بھی ایک الگ چیز ہے بھائی. ٹھیک ہے، ایک فوج کا بہت بڑا آفیسر ہے، آپ اس کا اکرام کریں. حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم، ہر آدمی سے اس کے مرتبے کے لحاظ سے پیش آؤ. تو اللہ نے اس کو ایک مقام مرتبہ دیا تو آپ اس کی عزت کریں. یس سر سر بس اتنا، اس سے آگے نہیں کہ سر یہ بتائیے کیا کیا لانا ہے گھر کے لیے آپ بتا دیں. تو یہ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ چاپلوسی. تو یہ کام نہیں ہوتا. یہ کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرو، پھر اللہ کے لیے کرو اور اللہ خوش ہوتا ہے. پھر جو بوڑھا آدمی ہے اس کی خدمت کرو، اس میں پھر آپ کا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ولا تمنن تستکثر، کسی پر احسان یا اس کی خدمت اس نیت سے نہ کرو کہ تمہیں اس سے کوئی طمع اور لالچ ہو. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ لیبل جو لگایا جا رہا ہے وہ احسان کا لگایا جا رہا ہے، مقصد احسان نہیں ہے، مقصد کچھ دنیاوی مفاد ہیں. یہ طرز اللہ کو پسند نہیں ہے. تو یہ جو افسروں کی اتنی خدمتیں ہوتی ہیں اور افسروں کی اتنے مکھن لگائے جاتے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اپنے ملازم کو اپنے افسر سے بڑی محبت عقیدت ہے. ایسے آفیسر تو دنیا میں کوئی لاکھوں میں کوئی ایک ہوں گے کہ وہ اتنے اچھے ہوں کہ ملازم کو اس سے عقیدت ہو. ملازم کو کچھ دنیاوی مفاد ہوتے ہیں، لالچ ہوتی ہے، لالچ، اس لالچ میں یہ کام کر رہا ہوتا ہے. اکثر میں ایک سبزی والے کا واقعہ سناتا ہوں، پرانا ہو گیا دوبارہ تازہ ہو جائے گا. ایک پٹھان سبزی والا تھا، بڑا دلچسپ واقعہ. میں کھڑا ہوا، مجھے بڑا، آپ تو کہیں گے بد اخلاقی کی اس نے، لیکن مجھے بڑا اچھا لگا، اس کی بد اخلاقی بڑی اچھی لگی. میں اس میری اس سے دوستی تھی، کبھی کبھار میں جا کے اس کے پاس کھڑا ہو جاتا تھا، تو تھا بڑا دیندار وہ اور بڑی اچھی باتیں کرتا تھا، تو مجھے اس سے کافی انسیت سی ہو گئی، کبھی کبھار میں ویسے ہی اس سے گپ شپ لگاتا تھا۔ تو ایک دن میں نے دیکھا ایک عورت آئی ہے اور اس کو کچھ ٹماٹر یا کچھ واپس کرنے آئی اور کہنے لگی کہ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تم نے یہ گلے سڑے ٹماٹر ہمیں ڈال کے دیے، غلط کیا تم نے۔ تو یہ کہنے لگا باجی میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ غلطی سے چلا گیا ہوگا اور جو ہے نا واپس کر دو، میں دوسرے دے دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں، تم جھوٹے آدمی ہو، تم کیا ہو؟ جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹے آدمی ہو، تم نے جان کر مجھے بیوقوف بنایا عورت سمجھ کے، تو جو ہے نا یہ واپس رکھو، اپنی غلطی تسلیم کرو اور دوسرے ٹماٹر دو۔ اس نے کہا نہیں دوں گا، نہیں یاری بات سمجھ میں، اس نے کہا اب نہیں دوں گا، حالانکہ وہ روز کی کسٹمر تھی اس کی، روز کی۔ اس نے کہا یہ ٹماٹر رکھو اور اپنے پیسے لو، اب ٹماٹر نہیں ملیں گے تمہیں، جاؤ۔ کیوں بھائی؟ وہ کہہ رہی کیوں؟ کہہ رہے تم نے مجھے جھوٹا کیوں بولا؟ میں نے اگر جھوٹ بولنا ہوتا، حرام کمانا ہوتا، میں یہاں کھڑے ہو کر سبزی نہیں بیچتا۔ عزت نفس ہوتی ہے نا انسان کی، کوئی جو ذلیل ہوتا ہے نا اس کو آپ جو مرضی کہہ دو، وہ یس سر کرتا رہے گا۔ نہیں سر کوئی بات، وہ کہہ دے تم ایک نمبر کے بے شرم ہو، صرف آپ کی نوازش ہے، ورنہ میں تو اس سے بھی خاک سار، تو اس سے بھی زیادہ گٹیا ہے، یہ تو آپ نے بے شرم کہہ دیا مجھے، ورنہ میں تو حقیقت میں میں تو اس سے بھی زیادہ غلیظ انسان ہوں۔ یہ بھی ہم نے دفتروں میں دیکھا ہے، یہ بھی دیکھا ہے، وہ سر جو ہے نا اٹھا کے اس کی فائل پھینک رہا ہے، اس کو گالیاں دے رہا ہے اور یس سر جی سر کرتا جا رہا ہے۔ وہیں سے تو میں نے سیکھا، میں نے کہا ہم لوگ جو کہتے ہیں ہم سے باپ کے سامنے برداشت نہیں ہوتا، وہیں سے میں نے سبق لیا، میں نے کہا یہ ان سے کیسے برداشت ہو رہا ہے، اپنے افسر کی اتنی توہین کر رہا ہے، مگر یس سر اور پھر کام کروا بھی لیتے ہیں، اتنا مکھن کے پورے پورے ڈبے لے جا کے خالی کرتے ہیں، اس کے اوپر انڈیلتے ہیں، بالآخر وہ اتنی گالیاں دے کے بھی ان کا کام کر دیتا ہے۔ تو اللہ کو اگر ایسے منا لے انسان، اللہ تو بہت تھوڑے میں، اللہ تو صرف ایک آنسو بہانے پہ ماننے کے لیے تیار ہیں، اور ماں باپ کے اس کی تھوڑی برداشت کر لے، ماں باپ کی بھئی اللہ نے حکم دیا ان کے سامنے اوف نہیں کرو، بس کتنا نوازے گا اللہ، خدا کی قسم اتنا نوازے گا کہ میری خاطر اپنے باپ کو جواب نہیں دے رہا، غصہ آ رہا ہے اور باپ کو جواب دے گا، باپ بےچارا کیا بگاڑ لے گا اس کا، غصہ آ رہا ہے مگر برداشت کر رہا ہے، کیسا نوازے گا۔ حدیث میں آتا ہے من کظم غیظا، جو کسی غصے کو پی جائے اور وہ اس کو اسے جو ہے نا نافذ کرنے پر قدرت بھی تھی، باس کے سامنے تو غصہ نافذ کرنے کی قدرت ہی نہیں ہے نا آپ کو، آپ کو پتا ہے میں نے کٹاک سے جواب دیا، پٹاک سے نکالے گا یہاں سے، یہ بولے گا چل نکل یہاں سے، تو اس میں تو آدمی کو قدرت نہیں ہے نا۔ جہاں قدرت ہو، ماں اور باپ، دادا دادی، یہ بوڑھے، ان کے سامنے آپ جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں، یہ آپ کو بڑھاپے میں نکال نہیں سکتے، کو پتا ہے یہی سہارا ہے، اور وہ بھی بمشکل ایک آدھی ہوتے ہیں اس زمانے میں، تو ان دو کو ہی اگر میں نے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گا، یا تو ہو نا 8, 10, 15, 20، چلو دو نکل گئے، 6 اور ہیں خدمت کے لیے۔ آج کل تو یہ بڑی ٹینشن ہے کہ ایک آدھ بچہ ہوتا ہے تو اس کو میں کہاں بڑھاپے میں چھوڑوں گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص پر کو غصہ آیا اور وہ غصے کو پی گیا، کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر، تو اللہ کیا کریں گے؟ قیامت کے دن اس کو بلائیں گے، وَيُزَوِّجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ، اللہ کہیں گے یہ اتنی ساری حوریں، ان میں سے جس سے کہے گا تیری شادی ہو جائے گی، اس سے جس سے کہے گا تیری شادی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے غصہ پینے کا حور سے شادی سے کیا لنک کیا بنتا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، جزا تو جن سے عمل ہے نا، جیسا کام ہوتا ہے تو جنت تو اسی نوعیت کی آپ کو بدلہ ملتا ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ حور سے شادی کیوں کرائیں گے غصہ پینے پر؟ اس کی کوئی لاجک بھی تو ہونی چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو جنت میں جتنی نعمتیں ہیں نا، علماء کہتے ہیں یہ صورتیں مثالیاں ہوں گی، یعنی آپ کا جیسا عمل ہوگا اسی قسم کا بدلہ ملے گا آپ کو۔ جیسے روزے داروں کے لیے جو جنت میں دروازہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ ریان، سیراب کرنے والا، کیونکہ یہ سیرابی سے بچا تھا بیچارہ، پیاس برداشت کیے، تو وہ جنت اس کو سیراب کرنے والا، اس میں مشروبات ایسے ہوں گے جس سے اس کی طبیعت سیراب ہو جائے گی، کیونکہ اس نے کام ایسا کیا ہوگا، روزہ رکھا ہے اس نے۔ تو حور کیوں ملے گی؟ حور پہلے تو بتائیں خوشی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ حور اس لیے ملے گی کہ اگر کوئی اور چیز ملتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی ابھی آپ لوگ کو ہو رہی ہے۔
وجہ اس کی ہے کہ اس نے غصے کا گھونٹ پیا، اور غصہ جب آ رہا ہو اور جاری کر بھی سکتا ہو، دونوں شرطیں، غصہ آ رہا ہے جاری کر نہیں سکتا، پھر تو ہر آدمی پیتا ہے، ساری دنیا کا نظام اسی پہ چل رہا ہے. فوج میں افسر جو ہے نا فوجیوں کو ٹڈے لگا لگا کے اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، اس کو غصہ اندر اندر کڑ رہا ہوتا ہے، لیکن بولے گا تو کورٹ مارشل ہو جائے گا. یہاں تو غصہ پینا پڑے گا آپ کو، کیونکہ یہاں تو برداشت ہو جائے گا. یا اور مسئلہ ہے جیسے باس کا میں نے بتایا، وہ بینک میں خاتون کا بتایا، صلواتیں سنا کے کہیں مر چپ چاپ کھڑی ہوئی ہے. ایک آدمی نے ایسا کیا تھا، ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں وہ مینیجر تھے، انہوں نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ ایک دن کوئی آ کے مجھ سے بدتمیزی کرنے لگا، میں نے کھری کھری ٹھیک ٹھاک طریقے سے سنا دی ان کو آفس میں. کہہ رہے ہیں فوراً نوٹس آ گیا کہ یہاں کا جو ماحول ہے نا وہ اس قسم کا نہیں ہے کہ آپ چیخیں چلائیں، اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کرتا ہے تو آپ کو چیخنے کی اجازت نہیں ہے. وہ صاحب غصے کے بہت تیز ہیں، اتنے تیز ہیں کہ میں کیا بتاؤں، کئی دفعہ میرے سامنے بڑھ پڑے ہیں. ایک دن تو مجھے کھری کھری سنا دی انہوں نے، بعد میں خیر معافی بھی مانگی. یعنی ان کو غصے پہ کنٹرول نہیں ہے. ایک دفعہ کوئی بات تھی، میں نے فون مجھے اتنی بھر بھر کے سنا دی، میں حیران کہ بھائی میرے مقتدی بھی ہیں، میرے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور مجھ سے عقیدت بھی رکھتے ہیں، مگر غصے میں ایسے. پھر خیر انہیں بےچاروں نے معذرت کر لی، میں جانتا تھا معذور ہیں، یہ غصہ جب آتا ہے کنٹرول سے باہر. تو کنٹرول سے باہر ہو گئے، چونکہ کمپنی کے مینیجر نے ٹھیک ٹھاک سنا دی. مجھے خود بتا رہے تھے کہ میرے پاس نوٹس آ گیا کہ یہ پہلی، اور آپ کی کارکردگی اتنی اچھی ہے لہذا آپ کو ایک چانس دیا جا رہا ہے، دوبارہ یہ چیخو پوئے یہ W11 نہیں ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہو کر چیخیں، او بھائی یہ کرو، ابے تبے نہیں ہوگا، چلے گا. یہاں پہ خاموشی کا ماحول ہے، اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے آپ کمپلین کریں، اس کا ایک طریقہ ہے، اپلیکیشن، یہ جو ایک ہوتا ہے حساب کتاب. تو کہہ رہے مجھے نوٹس آ گیا کہ دوبارہ ہوا تو آپ کک آؤٹ یہاں سے. اس کے بعد 3 سال ہو گئے، اب تک کبھی بھی نہیں ہوا. سمجھ رہے بات کو؟ ان کو پتا چل گیا بھائی 1 لاکھ کی جاب جائے گی، گاڑی بھی جائے گی، تو کتنا آسان ہو گیا. اب کوئی کچھ بھی کر لے وہاں جا کے. اگر آپ کو میں ان کا ایڈریس دوں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ جائیں ان کی قمیض اتار دیں، بنیان اتار دیں، کچھ نہیں کہیں گے آپ. باہر آ کے ایسی کی تیسی کر دیں، وہاں کچھ نہیں کہیں گے، برداشت کریں. ایکسکیوز سر پلیز میری شرٹ واپس کر دیجئے پلیز، یہ ایسے چلے گا. تو بھائی یہ جو کہا جاتا ہے نا میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں، پاگل تو اس کے سامنے ہوتا ہے جس سے انتقام لے سکتا ہے، جس سے نہیں لے سکتا اس کے سامنے تو کبھی بھی پاگل نہیں ہوتا، پورا کنٹرول میں رہتا ہے تو. اس لیے یہ ڈرامے اللہ کے یہاں نہیں چلیں گے کہ میں پاگل ہو گیا تھا، میں یوں ہو گیا تھا، میں یوں ہو گیا تھا، اللہ کے یہاں نہیں چلتے یہ سارے. تو میں ایسا کر رہا تھا کہ غصہ پینے پر، اگر قدرت بھی ہو غصہ جاری کرنے پر، پھر بھی پی لے تو اس میں حور کیوں ملے گی؟ وجہ اس کی ہے کہ جب غصہ جاری کرنے کی طاقت ہوتی ہے تو غصہ پینا بہت کڑوا گھونٹ ہے، اتنا کڑوا گھونٹ. کریلے کا جوس پینا آسان ہے، کریلے کا جوس، مگر اس کو غصے کو نگلنا بڑا مشکل. تو اللہ تعالیٰ مرد کی فطرت سے واقف ہے کہ تو اتنا کڑوا گھونٹ پیے گا تو وہ چیز جو تجھے دنیا میں سب سے میٹھی لگتی ہے وہ میں تجھے عطا کروں گا. تو دنیا میں مرد کو تو سب سے زیادہ دلچسپی عورت میں ہی ہوتی ہے، تبھی نوجوان کہتے ہیں سارے گناہ چھوٹتے ہیں، بدنظری نہیں چھوٹتی، کہتے ہیں نا سب کچھ چھوٹ جاتا ہے لیکن بدنظری جو ہے نا، فون تو لڑکوں کے یہی آتے ہیں، بدنظری سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے حضرت، چھوڑنی چاہیے ورنہ چھوٹ تو جائے گی، یہ بھی یاد رکھو، مرو گے تو وہ بدنظری بھی چھوٹ جائے گی، ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے چھوڑ دو گے تو اپنے اختیار سے چھوڑو گے تو ثواب ملے گا، لیکن سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ یہ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ بھائی تو نے میری خاطر سب سے کڑوا گھونٹ پیا، تو یہ اتنی ساری خوبصورت حوریں کھڑی ہوئی ہیں تیرے سامنے، جو بولے گا وہ تیری ہو جائے گی. ایک دفعہ کڑوا گھونٹ پینے پر اللہ اتنا بڑا بدلہ عطا فرماتے. اب مجھے بتاؤ، اگر آپ کو دنیا میں کسی سے، دنیا کی کسی عورت سے عشق ہو گیا اور کوئی آپ کو کہے کہ 100 دفعہ اگر بوڑھے باپ کے سامنے غصے کا کڑوا گھونٹ پیو گے تو 1 دفعہ شادی ہوگی، اور وہ اس دنیا کی عورت سے، تو آپ 100 کے بجائے احتیاطاً 200 دفعہ پیو گے کہ نہیں پیو گے؟ ابا ماریں گے آپ کو، رکھ رکھ کے جوتے لگائیں گے، کوڑے ماریں گے، گالیاں دیں گے، آپ خوش ہو گے اندر کہ بھائی 100 کا عدد جلدی سے پورا ہو جائے کسی طریقے سے. کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا. اسی طرح ماں کے کوئی کہہ دے کہ ماں جتنا مردی بیٹی کو، لڑکی کو کہہ دے، لڑکیوں کو بھی تو عشق ہوتا ہے نا، ان کو کسی، خدا نہ خواستہ کسی لڑکے سے عشق ہو گیا، تمہیں یہ بندہ مل جائے گا جو تم جس پہ مر رہی ہو، تو یہ مل جائے گا تمہیں، بشرطے کہ ماں کی ڈانٹ کو 100 دفعہ برداشت کر.
تو یہ چاہے گی کہ ماں ڈانٹے کسی طریقے سے، ایسی الٹی الٹی باتیں کرے گی، ماں کو غصہ آئے تاکہ وہ ڈانٹے، پھر مجھے غصہ آئے اور میں برداشت کروں، ٹھیک ہے نا؟ اور جب تک غصہ نہیں آئے گا ماں سے کہے گی اور ڈانٹے بھی، مجھے غصہ آیا نہیں ہے. کتنا آسان ہو جائے گا، کتنا آسان ہو جائے گا. مگر چونکہ اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے تو اس لیے دنیا کا ہر کام آسان، بوڑھے ماں باپ کے سامنے خاموش رہنا بڑا مشکل کام، یا کسی اور بوڑھے کے سامنے، جو مسجد میں بعض بوڑھے آتے ہیں کتنی بد اخلاقی ہوتی ہے میں دیکھتا ہوں. بوڑھا آدمی بےچارہ 70-75 سال کا آتا ہے، وہ بےچارہ کوئی بات کہہ دیتا ہے سارے بس جاتے ہو، بڈھے کو دیکھو، اے اس بڈھے کو دیکھو. اللہ کے بندو، تم پہ بھی بڑھاپا آئے گا، تم پہ بھی بڑھاپا آئے گا. قرآن مجید نے کیا کہا ہے، اما یب لغن دا ان دقل کی برا احدوما، بلکہ ایک جگہ فرمایا ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، جس کو ہم عمر زیادہ دیتے ہیں تو بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں. جیسے اس کے ہاتھ کمزور پڑ گئے، ٹانگیں کمزور پڑ گئیں، تو دماغ بھی کمزور ہو گیا ہے، اب اس میں برداشت کی قوت بھی کم ہے اور اس میں وہ ذہانت نہیں رہی، لہذا وہ بچکانہ باتیں کرے گا، یہ بڑھاپے کا لازمی حصہ ہے. اب آپ اس کو تانا نہیں دے سکتے کہ 70 سال کے ہو گئے ایسی باتیں کرتے ہو، اب آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں، اب یہ بچپن کی طرف چلا گیا. تو اللہ نے کہا ہے قرآن میں جو بوڑھا ہوگا بچپن کی طرف چلا جائے گا وہ، تو آپ نے اب اس کو برداشت کرنا ہے، اس کو تانے نہیں دینے. پہلے اس کا بڑا خیال کیا جاتا تھا. امام ابو حنیفہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کی تھی کہ جب کوئی بوڑھا کسی گلی میں جا رہا ہو تو وہ راستہ بدل لیا کرو. وجہ کیوں ہے؟ فرمایا کہ تم اس سے آگے نکلو گے تو اس بوڑھے کی بے اکرامی ہوگی کہ جوان آدمی بوڑھے سے آگے آگے چل رہا ہے، اور اگر پیچھے رہو گے تو تم چونکہ عالم ہو تو یہ علم کی بے اکرامی ہوگی کہ ایک عامی آدمی ایک عالم سے آگے چل رہا ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب مسلمانوں میں آداب اور تھوڑا ایٹیٹیوڈ جو تھے نا وہ اس طرح کے. آج کل صرف تھینک یو ایکسکیوز یہ رہ گیا ہے. آج کل کوئی بہت اچھے ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں نا کسی کے، آداب تو بس تھینک یو ایکسکیوز، تھپڑ مارو کسی کو ایکسکیوز میں بس. یہ جو اصل جو آداب ہمارے معاشرے میں تھے، اور خاص طور پہ میں کوئی عصبیت اور لسانیت کی بات نہیں کر رہا، دنیا کی ہر قوم میں خوبیاں ہوتی ہیں خامیاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ جو ہندوستان سے ہجرت کرنے والے جو مہاجر قوم ہیں اس میں خاص طور پہ خوبی تھی کہ ان کے گھروں میں آداب بہت زیادہ ہوتے تھے جو اب ختم ہو گئے ہیں. یہ خوبی تھی نا، ہر قوم میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں کچھ خامیاں بھی ہیں، دوسری قوموں میں اور کچھ خوبیاں ہیں، لیکن اس قوم میں جو جنہیں اردو اسپیکنگ کہا جاتا ہے، اس قوم میں خاص خوبی کیا تھی کہ ان لوگوں کے گھروں میں تمیز. ہمیں یاد ہے ہم بچپن میں کسی بزرگ کے الٹے ہاتھ کی طرف بیٹھتے تو ہمارے گھر میں کہتے بزرگوں کے دائیں طرف بیٹھتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی بات کر رہا ہوتا تھا ہم ٹکتے کہتے ہیں بزرگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں بڑے تو چپ کر کے بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، درمیان میں نہیں بولتے. یہ ادب تمیز ختم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جہاں مرضی بیٹھو، بوڑھا بیٹھا ہوا ہے آپ لیٹ جاؤ، اس کے ٹانگے پھیلا کے اس کی طرف لیٹ جاؤ، آپ پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ایک دن میں نے کیا دیکھا، ایک بچپن کا واقعہ ہے، کوئی صاحب ہمارے بھی وہ رشتے دار تھے جہاں وہ رشتہ لینے گئے تھے، تو لڑکا کا والد اور دادا دونوں گئے تھے، اپنے والد صاحب اپنے بیٹے کے لیے کوئی لڑکی دیکھنے گئے تھے. وہ لڑکی والے چونکہ ہمارے بھی رشتے دار تھے تو میں بھی تھا وہاں پہ، تو میں نے دیکھا کہ لڑکے کے والد بات کر ہی نہیں رہے، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لڑکے کے والد جو ہے نا وہ لڑکی کے ابا سے بات نہیں کر رہے، بات کون کر رہے ہیں؟ دادا کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی کتنا مہر ہوگا، تاریخ شادی کب ہوگی وغیرہ وغیرہ، دادا کر رہے ہیں. باقی جو بیٹے ہیں نا، جو لڑکے کے باپ اور چچا، وہ سب چپ بیٹھے ہوئے. میں حیران، میں نے کہا بھائی یہ کیوں نہیں بول رہے؟ بعد میں پھر پتا چلا بھائی ہمارے خاندان میں جب کوئی بڑا بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو ساری بات وہی کرتا ہے، چھوٹے بات بول لو بھائی نہیں کرتے. جب دادا موجود ہیں تو وہ ہماری نوائیں، وہ ہم چپ کر کے بیٹھے. مجھے بڑا اچھا لگا کہ دو چار کچھ خاندانی لوگ دنیا میں الحمدللہ رہ گئے، دادا بیٹھے ہیں تو یہ تھوڑی بولیں گے. تو ان کا پھر جو فیملی سسٹم ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. پھر جب بہو گھر میں آتی ہے، اس کو پتا ہے کہ جب دادا کی اتنی سنی جاتی ہے، میرے سسر اپنے باپ کا اتنا احترام کرتے تو میں کس کھیت کی مولی ہوں کہ جہاں پرس اٹھائے جا رہی ہوں، میں آ رہی ہوں، اچھا میں شام کو 12 بجے آ جاؤں گی، پوچھنا نہیں کہاں جا رہی ہوں. ان کو پتا ہے یہاں میرا میاں نہیں جا سکتا ابا کی اجازت کے بغیر کہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو بھائی کوئی اور ٹاپک لیتے ہیں. پھر اس کو پتا ہے میرے شوہر نہیں ابا کے سامنے. کل ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ہمارے خاندان کی رسم و روایات، وہ پٹھان ہیں بڑا اچھا ان کا ایک کلچر، انہوں نے بتایا کہ ایسے ہیں، اس نے کہا کہ میں اپنے والدین کے سامنے اپنی زوجہ سے کوئی الٹی سیدھی بات کر لوں تو زوجہ کی طرف سے ڈانٹ پڑتی ہے کہ ابا بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے ایسی بات کر دی. گھر کا کلچر ہے. تو یعنی بیٹا ڈرتا ہے ابا کے احترام میں، نا بیٹا آرام سے بیٹھا رہتا ہے. تو ظاہر ہے جب بیوی دیکھتی ہے کہ میرا میاں اتنا احترام کر رہا ہے اپنے ابا کا اور اپنی اما کا اور ان کا کلچر ہے، تو وہ بھی دب کے رہتی ہے، وہ بھی تمیز سے رہتی ہے. بیوی کو تو چاہتے ہیں کہ غلام بن کے رہے اور خود ابا کے سامنے زبان بھی چلاتے ہو، اما کے سامنے زبان بھی چلاتے ہو، کسی کی خدمت نہیں کرتے. تو پھر وہ کہتے ہیں ان کے یہ ایسے ہی ہے حساب کتاب، یہ صرف میں ہی ہوں جس پہ چودراہٹ قائم کی جاتی ہے، باقی سارے آزاد ہیں. تو یہ حساب کتاب ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. اس کلچر کو میرے بھائی کسی طرح واپس لے کر آؤ. اور واپس پتہ ہے کیسے آئے گا؟ باتوں سے نہیں آئے گا. آپ اپنے چھوٹوں کے سامنے اپنے بڑے کا اتنا احترام کرو، وہ چھوٹا خود بخود سیکھ جائے گا، یہ خود بخود سیکھے گا. میں نے دیکھا کہ میرے جو ایک ہمارے خاندان میں ایک رشتہ دار ہیں، انہوں نے اپنے بوڑھے باپ کی بے پناہ خدمت کی ہے، اتنی کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. اب ان کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ ایک بہت بڑے آفیسر بھی تھے، تو انہوں نے اپنے والد کی بڑی خدمت کی. جب پتہ چلتا کہ والد صاحب بیمار ہیں تو جاب چھوڑ کے آ جاتے تھے کہ میں ابا کی خدمت کرنے جا رہا ہوں، ریزائن دے کے میں جا رہا ہوں بھائی، وہ بھی بیمار ہے میں نہیں آتا. ایسی خدمت کی. پتہ چلا انہوں نے اس لیے خدمت کی ہے کہ انہوں نے اپنے ابا کو اپنے دادا کی خدمت کرتے ہوئے بچپن میں دیکھا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ انہوں نے دیکھا ہے کہ بھائی یہ میرے والد نے اپنے دادا کی کیسی کی تھی. تو دادا کی خدمت انہوں نے دیکھا ہے، تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ہمارے خاندان کا یہ کلچر ہے کہ یہاں بوڑھوں کی خدمت کرنی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ ان کو عیدی سینٹر میں جمع کرا کے نکل جائیں. اور اب جور عیدی سینٹر کا شروع ہو گیا. اب اولڈ سینٹر ہمارے یہاں بھی بننا شروع ہو گئے. بوڑھے کو وہاں لے جا کے جمع کرا دو، ٹینشن فری زندگی. ایک صاحب نے مجھے بتایا، بڑے فخر سے کہہ رہے، میرے سسر بڑے بیمار تھے اور میں ان کا اکلوتا داماد ہوں. نہیں سوری، دو داماد ہیں، ایک انگلینڈ میں ہوتا ہے اور ایک یہاں. تو میں نے اپنے سسر کی خدمت کی، چونکہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ان کی خدمت کرے. سسر بڑے بیمار ہو گئے اور میری بیوی بھی بیمار ہے جو اپنے والد کی خدمت نہیں کر سکتی. تو ظاہر ہے اب داماد ہی پھر بیٹے کے قائم مقام ہے نا. یہ بات یاد رکھیں، سسر صاحب کا اگر بیٹا نہیں ہے اور بیٹی بھی خدمت کرنے والی نہیں ہے، تو پھر داماد کی ذمہ داری ہے کہ وہ سسر کی باپ سمجھ کے خدمت کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ میں خدمت کر رہا تھا، تو میں نے پھر کہا کہ بھائی ان کی، کہہ رہے میری جو ایک سالی تھی نا انگلینڈ میں، انہوں نے مجھے فون کیا کہ ابا کو یہاں بھیج دو، آپ تھک گئے ہو تو ابا کو یہاں انگلینڈ بھیج دو، میں بیٹی موجود. کہہ رہے میں بھی خوش ہوا جب بھائی حقیقی بیٹی موجود ہے تو اچھا ذرا میرا بوجھ ہلکا ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے میں انگلینڈ بھیج دیتا ہوں، تو بتائیے کب پیسے بھیج دیں، ٹکٹ کرانا ہے. ہاں جی میں بھیج رہی ہوں. کہہ رہے ہیں ایسے ہی میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ آپ ان کو رکھیں گی اپنے گھر میں نا؟ اس نے کہا نہیں میں یہاں اولڈ ہاؤس میں داخل کراؤں گی ان کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں کہاں ایڈمٹ کراؤں گی ان کو؟ کہہ رہے میں نے کہا، کہہ رہے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ جس باپ نے کتنی محبت سے بیٹی کو پالتا ہے، باپ کیسے اس کے جذبات ہوتے ہیں بیٹی کے ساتھ، باپ اور کتنا روتا ہے باپ جب بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے، اور اس کی شادی کے لیے کتنی برین ہیمریج ہو جاتا ہے باپ کو اگر بیٹی کی شادی نہ ہو رہی ہو. اور آج وہ بیٹی، اور اس کے باپ پیسہ بھی بہت ہے، انگلینڈ میں ہے تو ظاہر ہے پیسہ تو ہوگا نا رکھنے کے لیے. وہ کتنے آرام سے کہہ رہی ہے کہ میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دوں گی اس کو، جیسے کوئی پیسے رکھے ہوئے ہیں جو آپ کے پاس گھر میں بکسہ نہیں ہے رکھنے کے لیے تو آپ بینک میں جمع کرا دیں. تو یہ میں نے کہا یار دیکھو، یہاں داماد ہو کے پاکستان کا داماد انگلینڈ کی بیٹی سے اچھا نکلا کہ نہیں نکلا؟ کہتے ہیں نا بہت اچھا کلچر ہے. ہوگا بھائی بہت اچھا، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کیسا اچھا کلچر ہے کہ داماد سسر کو رکھنے کے لیے تیار ہے، وہ خدمت کر رہا ہے، لیکن بیٹی گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں جلدی سے وہ اپنی بات کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی باس کے سامنے برداشت مجبوری ہے، تو زیادہ چاپلوسی نہ کیا کریں. اللہ کو یہ زیادہ چاپلوسی کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کیا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے تم پر احسان کیے، جو تمہارے محسنین ہیں ان کا دائرہ بس یہ ہے، اور جو بزرگ ہیں، ایک بوڑھا ہے اس کی برداشت کر لو، ٹھیک ہے؟ اگر وہ ذلیل بھی کر دے برداشت کر لو، کوئی بات نہیں بھائی، بڑے بزرگ ہیں، میں نے ان کی داڑھی اور ان کی بزرگی کا خیال کر کے برداشت کرتا ہوں. اور دوسرا والدین، دادا دادی وغیرہ، یا خاندان کے بڑے جو ہیں آپ کے، ان کو برداشت کر لو، یا اپنے اساتذہ کو، علماء کو برداشت کرنا بھی اسی میں آتا ہے، کیونکہ آپ ان کو علم دین کی وجہ سے برداشت کرتے ہیں. مسجد کے مولوی صاحب نے کوئی جھاڑ پلا دی کسی مقتدی کو، آج کل نہیں سنتے لوگ، آج کل مولوی صاحب کو بھر بھر کے سناتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے ہماری مسجد کے جو مولوی صاحب تھے نا، وہ ابھی کوئی بہت بڑے عالم بھی نہیں، وہ کیا کرتے تھے، کوئی لڑکا چلتا ہوا جا رہا ہے نا، اس کو کسی بات پہ غصہ آیا تو اس کو وہیں روڈ پہ مرغا بنا دیا۔ وہ گاؤں کے تھے، دیہات کے بےچارے سیدھے، تو وہ ان کو تھوڑی پتا تھا شہر میں کیا ہوتا ہے، وہ لڑکا بن جاتا تھا مرغا۔ یہ 15-20 سال پرانی بات بتا رہا ہوں کہ بھائی مولوی صاحب ہے، اب ان سے کون جائے، وہ بن جاتا تھا۔ آج سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی، آج وہ مرغا تو دور کی بات، آج وہ اگر وہ، آج ہم نے دیکھا کہ اب وہ اگر کسی کو ذرا سی ڈانٹ بھی پلا دے نا، تو امام ہونا تو دور کی بات، ان کے بڑھاپے کا بھی لوگ احترام نہیں کرتے کہ اس آدمی نے 40 سال اس مسجد میں نماز پڑھائی۔ وہ 40 سال کے لیے 50 سال سے امام ہے ہماری مسجد میں، جہاں میں نے بچپن گزارا ہے 50 سال، میری پیدائش سے پہلے گئے ہیں وہ 50 سال، جس نے تمہیں نماز پڑھائی اور بوڑھا بھی ہو گیا، اب اس کے کتنے احترامات ہیں، احترام ہے۔ نمبر ایک بوڑھا ہے وہ، نمبر دو 50 سال سے تمہاری خدمت کر رہا ہے، خدمت بھی کون سی، امامت والی، اور عالم بھی ہے، چار حق ہیں اس کے۔ مگر لوگ پھر بھی، میں نے دیکھا کہ ابھی جو نئی جنریشن ہے وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہے، اب ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے۔ ابھی ہوا یہ تھا کہ ان کا جو مکان تھا نا جس میں وہ رہ رہے تھے، وہ مکان کسی نے وقف کیا ہوا تھا کہ بھئی امام صاحب کو رہنے دو یہاں پہ، کیونکہ مسجد کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، تو میں وہ انگلینڈ چلے گئے کہ یہ امام صاحب رہے۔ امام صاحب بےچارے 50 سال اس مکان میں رہے، جن صاحب کا مکان تھا ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے آ گئے مکان خالی کرو، یہ ہمارے ابا کا مکان تھا، ٹھیک ہے آپ کا حق ہے مکان خالی کریں، لیکن محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ بھائی جس بوڑھے نے 50 سال تمہارے ساتھ زندگی گزار دی، تم چندہ کر کے اس کو ایک مکان تو خرید کے دے دو بےچارے کو، ملکیت میں نہ تو اتنا بڑا دل تو نہیں ہے کہ آپ ان کو مالک بنا دو، خود بھی تو دیکھو، تم گورنمنٹ کے ملازم ہو، جب تم 20 سال کے بعد ریٹائر ہوتے تمہیں کتنے لاکھ روپے ملتے ہیں، پلاٹ بھی ملتا ہے، مکان بھی ملتا ہے، گاڑی بھی ملتی ہے، ایک اتنا سے اتنا ملازم جو ہے نا، اتنا سے اتنا ملازم، اس کو بھی اتنے بینیفٹ ملتے ہیں، مگر میں نے دیکھا امام بوڑھا ہو کے ریٹائر ہو جائے گا، اس کو نکال تو دیں گے، ایک تھیلا نہیں دیتے اس کو، ایک تھیلا۔ محلے والے اتنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس بےچارے بوڑھے کو، جس کی 50 سال کی زندگی یہاں گزر گئی، ہر مشوروں میں وہ شریک رہے ہیں، لوگ اپنی بےچارے ٹینشن ان کے پاس لا کے حل کروا کے گئے ہیں، کسی کو پیسے چاہیے تو وہ کہیں سے ادھار لے کے اس غریب کی مدد کر، سب محلے والوں کے ساتھ ان کا ایک بہت بڑا انعام اور احسانات ہیں، مگر اس بڑھاپے میں اتنا نہیں ہو رہا محلے والوں سے کہ بھائی چندہ کر کے ایک مکان خرید لو، ان کو نہ دو، مسجد کے لیے وقف کر دو تاکہ امام صاحب اس میں رہ لیں۔ یہ کلچر تھوڑے عرصے میں تبدیل ہوا ہے، زیادہ عرصہ نہیں لگا اس کو تبدیل ہونے میں۔ اور امام بےچارے کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں، ایک صاحب پوچھ رہے کہ امام صاحب کی تنخواہ کتنی ہے، کہ ہمارے محلے کے امام تھے، میں نے کہا ایک گورنمنٹ کے جو چپڑاسی ہے نا، چپڑاسی، اس کی جو پہلے دن جو اس کی تنخواہ ہوتی ہے، وہ امام کی 15 سال کے بعد بھی تنخواہ، یعنی 15 سال سے کوئی بےچارا امامت کر رہا ہے نا، تو 15 سال کے بعد بھی اس کی وہ تنخواہ نہیں ہوتی جو ایک گورنمنٹ کے ادنا سے ادنا ملازم کی پہلے دن جو اس کو تنخواہ ملنی شروع ہوتی ہے۔ یہ بوڑھوں کا اکرام ہے، اماموں کا احترام ہے، اور اللہ بھلا کرے والدین کا بھی، جو اللہ نے حق بتایا خرچ تو کر دیتے ہیں، ابھی ہمارے معاشرے میں اتنا تو ہے، مگر برداشت نہیں کرتے والدین کو، تو بھائی برداشت کرنا سب سے پہلی چیز ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج میں یہاں اگر کسی منصب پہ بیٹھا ہوں تو میں سمجھتا ہوں شاید اس میں تھوڑا بہت دخل کیا ہے اپنے استاذوں کی کڑوی کسیلی کو، تھوڑا سا برداشت، زیادہ نہیں، زیادہ نوبت ہی نہیں آئی، وہ اتنے اچھے اخلاق کے تھے ہمارے اکابر، لیکن تھوڑا تھوڑا برداشت کہ بھائی اللہ کی خاطر بس، یہ بڑے بزرگ ہیں، یہ استاد ہیں، ان کو برداشت کرو، اگر انہوں نے کوئی غلط بات بھی کہہ دی چپ کر کے۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ انسان اگر اپنے بڑوں کی تھوڑی سی برداشت کر لینا، اس کی زندگی میں اللہ بہت زیادہ برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ جتنے بڑے بڑے اکابر آج آپ کو نظر آ رہے ہیں، جن کو اللہ نے تھوڑی تھوڑی عمروں میں بہت اونچا، ہمیں تو کوئی اتنا بڑا نہیں مقام، لیکن جن کو اللہ نے بہت اونچا مقام دیا ہے، آپ ان کی زندگی پہ غور کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بزرگوں کی، اپنے اکابر کی کڑوی کسیلی باتوں کو اللہ کی خاطر برداشت کیا ہے۔ تو اللہ کی خاطر اپنے بزرگوں کو، بوڑھوں کو برداشت کرنا سیکھیں۔ اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے محسن صرف 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک 4 قسم کے لوگ ہیں، ایک اپنے والدین اور دادا دادی وغیرہ، اس طرح چچا پھوپا بھی اس میں، خالو بھی اس میں، ماموں وغیرہ بھی اس میں داخل، جو خاندان کے بڑے رشتے ہوتے ہیں، بڑا بھائی بھی اس میں داخل ہے، اگر عمر میں زیادہ فرق ہے تو بڑا بھائی بھی۔ دوسرے اساتذہ،
کون لوگ؟ دوسرے اساتذہ جن سے آپ نے چاہے دنیاوی علم حاصل کیا یا دینی علم حاصل. اساتذہ کا یونیورسٹیوں میں تو استاذوں کا احترام ہی نہیں اور استاذ کو بھی اپنے منصب کا خیال نہیں ہوتا. اور تیسرا ہے اپنے اکابر کا اور بزرگوں کا, یعنی جو آپ کے استاذ تو نہیں ہے لیکن بڑے بزرگ ہیں, بڑے علماء ہیں. اور چوتھے ہیں بوڑھے لوگ, عمر کی وجہ سے اس کا احترام کر لو, بھائی بوڑھا ہے. اور پھر شو نہیں مارو کہ میں نے احترام کیا, میں چاہتا تو اس کو کھڑی کھڑی سنا دیتا لیکن میں نے کہا چلو بوڑھا ہے رہنے دو, تو سنا دی. ایک آدمی کے ہمارے استاذ واقعہ سناتے تھے کہ ایک استاذ نے اپنے طالب علم کو ڈانٹ لگائی کسی بات پہ, زور سے ڈانٹا, طالب علم کو آیا غصہ. اب پھر انہوں نے ڈانٹا استاذ نے, طالب علم کو لال پیلا ہو رہا ہے. پھر طالب علم ایک بات کہتے کہتے استاذ محترم اگر آپ میرے استاذ نہ ہوتے, چونکہ استاذ ہے میں احترام کر رہا ہوں, اگر میں آپ میرے استاذ نہ ہوتے تو میں آپ کی ایسی کی تیسی کر دیتا اور میں آپ گالیاں دینا شروع کی, میں آپ کو یہ والی گالی بھی دیتا, یہ والی گالی بھی دیتا, ساری فوہش گالیاں نکال رہے ہیں. میں آپ کو یوں بے غیرت بھی کہتا, میں آپ کو بے شرم بھی کہتا, میں آپ کو یہ بھی دیتا, یہ والی گالی, لیکن چونکہ میرے استاذ ہیں آپ اس لیے میں خاموش ہوں. تو وہ گالیاں تو دے دی آپ نے, سمجھ رہے ہیں؟ بعض لوگ بڑے کا اکرام ایسے کرتے ہیں کہ یہ میرے ابا ہیں اس لیے میں چپ ہوں, ابا نہ ہوتے پھر دیکھتا میں, لیکن سنا ہے علماء سے کہ ابا کی برداشت کرو تو ثواب ملے گا. تو ایسے برداشت بھی ایسے کر رہے جیسے پتہ نہیں کوئی بہت بڑا احسان کا, بھائی چپ کر دے. اور یاد رکھو جس کو جتنا بھی غصہ آئے اگر سامنے والا تھوڑی دیر چپ رہ لے, چپ رہ لے, تو اس کی بڑی برکات ہوتی ہیں اور کچھ دنوں میں برداشت کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے, تو اللہ نوازتا رہے گا, نوازتا رہے گا. دنیا میں حدیث میں آتا ہے جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اس کے دنیا میں بھی اثرات پڑتے ہیں, حدیث کا مفہوم ہے. آپ جتنے دنیا میں مالی ثروت والے لوگوں کو دیکھیں گے ان میں بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے بچپن میں والدین کے ساتھ سلوک اچھا کیا تھا, اس پہ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بہت زیادہ نواز دی, دنیا میں بھی. تو علماء نے اس کا ایک قاعدہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ جو اپنے اس روحانی اساتذہ کے ساتھ اچھا احترام کرے گا اس کو روحانی طور پہ اللہ نوازیں گے. یعنی جس طالب علم نے مدرسے میں اپنے استاذوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہو تو اللہ اس سے علمی کام بہت لیتے ہیں پھر, کیونکہ استاذوں سے روحانی فیض ملتا ہے تو ان کے احترام سے روحانیت میں ترقی. اور جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ اس کو مادی ترقی بہت دیتے ہیں, کیونکہ والدین انسان کے مادے کی تعمیر اور ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں, کھلایا پلایا اس کے میٹر جو اس کا جو ہے نا وہ باڈی ماں باپ نے بنائی ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو دنیاوی نعمتوں سے بہت نوازتے. تو روحانی ترقی کے لیے بزرگوں کا علماء کا احترام کرو اور مادی ترقی کے لیے والدین کا. یہ مطلب نہیں کہ والدین سے مادی ملے گی روحانی نہیں ملے گی, نہیں, زیادہ زیادہ فائدہ اس کو بھی ہوگا. تو انسان کو تو دونوں قسم کی ترقیاں چاہیے, مادی ترقی بھی چاہیے اور روحانی بھی. اور آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ صرف دین میں اصول نہیں ہے, آپ دنیاوی ترقی بھی اگر چاہتے ہیں تو جو آدمی جس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ میں اپنے استاذ کا احترام اگر وہ کرے گا تو آپ دیکھیں اس فیلڈ میں آپ کو ترقی ملے گی. ایک باڈی بلڈر کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں, وہ ابھی بھی میرے دوست ہیں, آپ ان سے مل بھی سکتے ہیں. ایک باڈی بلڈر ہے, میرے بیانات میں بیٹھتے ہیں وہ. امام کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کے طبقے سے اس کا کی سلام. میرے پاس حکیم بھی آتے ہیں, ڈاکٹر بھی آتے ہیں, ڈاکٹروں میں گلے کے اسپیشلسٹ بھی آ رہے ہیں, پیٹ کے ہر طرح کی مختلف میں رپورٹیں ان سے لیتا رہتا ہوں, ٹھیک ہے نا. ابھی پرسوں میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کو بٹھایا, میں نے کہا ذرا بیٹھے دو چار باتیں کرنی ہیں آپ سے, آپ تو ہمارے اتنے بیانات سنتے ہیں. میں نے کہا کبھی آپ بھی ہمیں بیان سنا دیا کریں. میں نے کہا جلدی نہیں ہے تو بیٹھے. تو کہنے لگے جی فرمائیے. میں نے پھر ان سے دو چار باتیں پوچھی تو سائنس سے متعلق, تو مجھے دلچسپی ہے ذاتی, تو میں ان سے پوچھی, انہوں نے بھی تھوڑا سا ٹیکنیکل سے جوابات دیے. تو وہ جو باڈی بلڈر ہیں ہمارے ایک دوست ہیں, بیان بیان سن کے ان چاروں نے داڑھی واڑی بھی رکھی, جان شان, آپ ایسی خاندانی رکھی ہوئی ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے بھائی کہ یار یہ اتنی میٹیریل, یہ اتنا آپ میں چیزیں ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں, ورنہ ہم بھی یہی چیزیں کھاتے ہیں مگر ہمارے تو اتنا سارا یہ حساب کتاب نہیں ہے. ان کے بچے کو آپ دیکھ لو تو آپ حیران ہو جاؤ گے, کیونکہ وہ خود باڈی بلڈر ہے نا, تو اپنے بچے کو بچپن سے اس نے کھلایا ہے, اس کو پتا ہے کہ کس چیز سے گوشت بنتا ہے, کس سے چربی بنتی ہے, کس سے ہڈیاں. تو پورا حساب کتاب سے ہڈی زیادہ ہو رہی ہے تو گوشت کی کوانٹٹی بڑھاؤ بھائی, اب یہ والی چیزیں کھلاؤ تاکہ گوشت بڑھے, ہڈی بہت ہو گئی ہے. پورا حساب کتاب سے ایسا بنا دیا ہے کہ وہ بچہ کہیں جاتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں بھائی اس کو نظر لگنے کا خطرہ ہے, اتنی بڑی چیز جو ہے نا وہ جہاں جا رہا ہے تو لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں اس کو.
تو اس باڈی بلڈر سے میں نے ایک دن پوچھا، میں نے کہا اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے، کراچی کے جتنے جم خانے ہیں آپ کے لیے نہ صرف یہ کہ فری ہیں بلکہ سارے جم آپ کو بلاتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں آئیں، اور بڑی اچھی تنخواہ پہ مختلف جم خانے ان کو پیسہ دے رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ آپ کو اللہ نے اس میں اتنی عزت دی ہے اس فیلڈ میں، اور اتنا اور دین بھی دیا ہے ماشاءاللہ، تو اللہ نے آپ کو اتنی دولت بھی دی اس میں، صرف جا کے کیا دو چار مشورے دینا، یار یہ والا نہیں، یہ ذرا یہ چینج کر لو، اسی کے پیسے ملتے ہیں اور عزت بہت دی ہے. تو میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں، وہ بھی انڈین ہے ہندوستانی ہے، وہ کہنے لگے کہ میں جو تھا نا وہاں جب میں نے یہ جم خانہ جوائن کیا پہلی دفعہ، تو میرے استاذ جو تھے جو ہمیں سکھاتے تھے وہ مصر پاکستان تھے یا مصر کراچی تھے، وہ کیا کرتے تھے، لاتیں گھوسے بہت مارتے تھے اور کبھی کبھار الٹے سیدھے الفاظ بھی کہتے تھے نا، جو صحیح نہیں کر رہا نا استاذ کی ہدایات کے مطابق اس کو تھپڑ بھی مار دیا، اس کو ایک لات بھی مار دی. تو اس سے کیا ہوتا تھا، ان استاذ کے پاس کوئی ٹکتا نہیں تھا، جو بھی آتا ایک دو ہفتے ایکسرسائز کر کے بھاگ جاتا، یار یہ تو تمیز سے بات ہی نہیں کرتے ہیں جو ہمارے ٹیچر ہیں، یہ تو کبھی لات مار رہے ہیں کبھی ابے تبے کر کے بات کریں، وہ بھاگ جاتا، کہہ رہے میں نہیں بھاگا. اور بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ جو ان کے شاگرد ہیں غصے سے نا آنکھوں سے یوں کر کے سرخ آنکھوں سے اپنے استاذ کو دیکھتے بھی تھے، یار تمیز سے یہ کیا ہو رہا ہے، ہم کو یہ جانور ہیں کیا، ٹڈا مارا یہ استاذ، ایسے تو نہیں کرو. کہہ رہے میں کیا کرتا تھا، کیونکہ خاندانی آدمی ہے نا تو بڑوں نے بچپن سے سکھایا ہوا تھا کہ بھائی جو استاذ ہوتا ہے اس کا احترام کیا جاتا. کہہ رہے مجھے لاتیں بھی پڑتی تھی، تھپڑ بھی پڑتے تھے، میں کچھ نہیں کہتا، بھائی استاذ ہے بس، استاذ معذرت استاذ ایسے کر. کہہ رہے دو چار مہینے اس نے مجھے ٹیسٹ کیا کہ یہ بدتمیز تو نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، خاندانی آدمی ہے، استاذوں کا بڑوں کا احترام جانتا ہے. کہہ رہے مجھے بھی اور میرے ساتھ ایک دو آدمیوں کو دیکھا، باقی سب کو بھگا دیا، بولا تم لوگ کو میں ابھی خوشخبری سنا رہا ہوں، ابھی پیشگوئی کر رہا ہوں کہ تم دونوں اس فیلڈ میں چیمپئن بنو گے، بہت آگے نکلو گے. کیوں؟ تم لوگ بدتمیز نہیں ہو، استاذ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے. کہہ رہے اس کی یہ پیشگوئی اللہ نے، وہ پھر پورے پاکستان میں انہوں نے 1980 میں یا 75 میں مجھے یاد نہیں ہے، پورے پاکستان میں باڈی بلڈنگ میں سب سے ٹاپ کیا تھا ان صاحب نے جن کا میں واقعہ سنا رہا ہوں. تو کہہ رہے میرے استاذ نے مجھے پیشگوئی کر دی تھی کہ تم چونکہ بدتمیز نہیں ہو، بڑوں کا اور استاذوں کا احترام جانتے ہو، تم بن جاؤ گے اور ایسا بنو گے بہت اچھا بنو گے، سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو دنیا میں بھی انسان جب اپنے کسی ٹیچر کا استاذ کا احترام کرتا ہے جس فیلڈ میں، تو اس فیلڈ میں اللہ اس کو بھی، کیونکہ اللہ کا قاعدہ کیا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو نعمت دوں گا. استاذ سے آپ سیکھ رہے ہیں مگر اس سے بد اخلاقی کر رہے ہیں تو یہ شکر گزاری نہیں ہے، یہ کیا ہے، نا شکری ہے. شکر تو یہ کہ آپ کے پاس جو علم ہے ہم آپ سے حاصل کر رہے ہیں، یہ پیسوں سے چیزیں، ہنر پیسوں سے تھوڑی حاصل ہوتا ہے. ایک آدمی کو اللہ نے ایک صلاحیت دے دی، تو وہ صلاحیت اگر آپ پیسوں سے خریدنا چاہو آپ میں کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگی جب تک وہ استاذ آپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں کرے گا. وہ جب تک آپ سے محبت اور شفقت کے ساتھ آپ کو اپنا علم نہیں دے گا آپ اس سے نکال نہیں سکتے، چھین نہیں سکتے. تو اس نے آپ پر احسان کیا کہ اپنا علم آپ تک منتقل کر رہا ہے، چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، اور آپ اس کا احسان نہیں مان رہے، آپ اس سے بدتمیزی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ ناشکرے ہیں، اور ناشکروں کو اللہ تعالیٰ کسی چیز میں برکت نہیں دیتے. برکت ہمیشہ شکر گزاروں کے پاس ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزاری کرنے والا بنا دے. اور آخری بات یہ کہ اگر کبھی بڑوں کے ساتھ بد اخلاقی ہو جائے، ہو بھی جاتی ہے، تو بہت جلدی بدگمان بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان ہے، ربڑ کا بنا ہوا ہے، لوہے کا بنا ہوا نہیں ہے، گوشت کا بنا ہوا ہے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ماں باپ کے ساتھ اگر کبھی بد اخلاقی ہو جائے تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، توبہ کرو اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ ایک آپشن دے دیا کہ اب اتنا نہیں ہو جاؤ کہ کبھی کسی نے، بچے نے باپ کے سامنے کبھی بد اخلاقی کی تو آپ کو یہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ ہم نے مولوی صاحب سے، بھائی کوئی بات نہیں، معذرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو ہر گھر میں اونچ نیچ تھوڑی بہت ہوتی ہے لیکن اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے، اگر کبھی ہو جائے معذرت کرو. بلکہ ہمارے علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر ماں باپ کے سامنے کبھی کبھار بد اخلاقی ہو جائے تو اللہ سے ہی توبہ کر لینا کافی ہے، ماں باپ سے معذرت بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ نوبت عام طور پر بار بار آتی رہتی ہے، اور بعض دفعہ ماں باپ بھی ظالم ہوتے ہیں، وہ ایسا رویہ اولاد کے ساتھ رکھتے ہیں کہ اولاد کو مجبور کر دیتے ہیں بد اخلاقی پر. تو ایسی صورت میں تو پھر اولاد سے بھی نوک جھوک ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں انسان مایوس نہ ہو بلکہ وہ اللہ سے توبہ کر لے. اور جہاں بار بار ایسی نوبت آ رہی ہو، باپ ظالم ہے، ماں ظالم ہے، بعض مائیں اپنی بیٹیوں پہ ایسی زیادتی کرتی ہیں کہ ان کو عزت کے ساتھ جینے نہیں دیتی. بعض ایسی بھی مائیں ہوتی ہیں ہر وقت آنے کوسنے لگاتی رکھتے ہیں ان کو, کچھ نہ کچھ ذہنی ٹارچر کرتی رہتی ہیں. تو ایسی صورت میں علماء کہتے ہیں کہ پھر بچی کے لیے یا باپ بیٹے کے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں بیٹے کو حکم یہ ہے کہ وہ باپ سے زیادہ تعلق نہ رکھے. آئی بات سمجھے, باپ سے ملاقات کم رکھے اگر کوئی ناقابل برداشت تکلیف ہو رہی ہے, کیونکہ باپ بھی بعض دفعہ حدود اللہ پر قائم نہیں رہتا, وہ بچے کے ساتھ بیٹے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, اولاد کے ساتھ بعض والدین زیادتی کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں کہ بھئی زیادہ تعلق نہ رکھو تاکہ بد کلامی کی نوبت نہ آئے. ہم نے بعض لوگوں کو خود یہ مشورہ دیا کہ بھئی آپ والد سے الگ رہیں, آپ نہ ملا کریں روز, اور بس فون پہ ہیلو ہائی کر لیا کریں, کبھی جا کے دیکھ لیا کریں, کوئی ضرورت تو نہیں, اور فوراً پتلی گلی سے واپس آ جائیں. ایسا ہم خود بھی مشورہ دیتے, اس دروازے سے جائیں ابا کو دیکھ کے جائیں, ابا خیریت سے آؤ, ابا خیریت آپ ٹھیک ہیں, اور ابا کو ایک دم تھوڑی دیر میں آنے بعد وہ چڑ ہو جاتی ہے اولاد سے, وہ جب بھی آئیں گے نا کوئی نہ کوئی طنز ماریں گے. سب گھروں میں ہوتا, ہر طرح کے حالات ہوتے ہیں. تو پھر آپ آئیں اور ابا کو دیکھیں, ابا خیریت بھائی خیریت, کوئی چیز ابا یہ پیسے تھوڑے سے لے لیں, پیسے ویسے دیا کریں ابا کو روزانہ کے حساب سے, یہ تھوڑا سا ابا گٹکا سگریٹ مگریٹ کے چلے چلے گا, آپ رکھیں, آپ نے ضرورت نہیں ہے لیکن چلتا ہے چلتا ہے رکھیں آپ. تو جو ہے نا, اور پھر بیٹھے ہیلو ہائے کر کے فوراً اگلے دروازے سے نکل کے واپس. ایک صاحب کہتے تھے کہ میں جب بھی سسرال جاتا ہوں نا میری ساس مجھے نصیحتیں کرنا شروع کر دیتی ہے, بچی کے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے, میری بیٹی کے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے, میری بیٹی تو مجھ سے رابطے میں تھے. میں نے کہا بھائی ساس کا بڑا احترام ہے, ماں کی جگہ ہوتی ہے, چپ کر کے سن لیا کرو. ہر ساس ایسے ہی ہوتی ہے, ماں ہے, لیکن ایک حد ہوتی ہے نا. کہہ رہے جب بھی جاؤ بچی کے ساتھ یوں ہو رہا ہے تو میری بیٹی کو یہ نہیں مل رہا, تو میری بیٹی کو وہ نہیں مل رہا, حالانکہ وہ سب کچھ مل رہا ہے. تو ایک دن یہ غصے میں آ گئے, انہوں نے بھی اپنی ساس کو کھری کھری سنا دی. بھائی کئی دن تو وہ ہوروں والا بیان سنا انہوں نے, ہور ملے گی چلو ایک دفعہ ہو گیا, ایک ہور مل گئی, دو ہور مل گئی, لیکن اب یہ کہ اس سے گھر میں فسادات ہو رہے ہیں نا, بچی پھر وہ بھی شیر ہو رہی ہے, وہ بھی ماں سے غلط غلط چیزیں سیکھ رہی ہے, پھر وہ جب اپنے میاں کو لگام دینی ہو اپنے ابا کو اور اپنی اماں کو فوراً فون کرے گی ان کو سمجھائیں, اب ان کے فون آ رہے ہیں وہ ان کو سمجھا رہے ہیں, تو آدمی کی زندگی پھر برباد ہو جاتی ہے اس سے. وہ کہتے ہیں میں اس کو سنبھالوں ان کو سنبھالوں, میں اپنا حساب سے چلوں. تو اب وہ کیا ہوا کہ بار بار کبھی سسر صاحب سمجھا رہے ہیں, کبھی ساس صاحبہ سمجھا رہی ہیں, نتیجہ کیا نکلا کہ یہ کہہ رہے ہیں میرے پریوار سے معاملہ باہر ہو گیا. اب اس نے بھی سنانا شروع کر دی, معاملات اور خراب ہو گئے. پھر سلو صفائیاں ہوئی, کچھ نے سسرال والوں کو سمجھایا کہ داماد ہے, کوئی چرسی ہیروئن جی نہیں ہے, کوئی سارے بنیادی حقوق ادا کر رہا ہے, تھوڑی بہت اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے, کچھ آپ بھی برداشت کریں. لیکن جو بوڑھے بعض دفعہ ہو جاتے ہیں نا تو پھر وہ ان سے پھر برداشت نہیں ہوتا, ان کو ایک عادت پڑ جاتی ہے نصیحت کی. اب کیا ہوا اس کے ساتھ, یہ ہوا کہ پھر جا رہا ہے پھر یہی. تو اب یہ داماد صاحب ڈپریشن کے مریض بن گئے تھوڑے دنوں میں. اب یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ میری ساس جب گھر میں آتی ہے تو لاشعوری طور پر کپ کپاہٹ شروع ہو جاتی ہے مجھے. اب وہ کوئی اچھی بھی بات کرتی ہے تو مجھے لگتا ہے اب یہ تھوڑی دیر میں تانا دیں گی اور یہ بتائیں گی کہ یہ نہیں آ رہا, انڈے کم آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, دودھ تھوڑا اور بڑھا دو. تو کہہ رہے کہ پھر میں نے پھر اس کو خود ہی سمجھایا, میں نے کہا بھائی یہاں تک نوبت پہنچی ہے تو ساس جب آیا کریں گھر میں آپ احتیاطاً پہلے ہی کہیں چلے جایا کریں, جیسی اطلاع ملے نا, تاکہ بد اخلاقی کی نوبت نہ آئے. مقصد یہ نہیں ہے کہ ساس سے بد ساس کے حقوق کا خیال نہیں, بات یہ کہ جب ملاقات کر کے بد کلامی ہو رہی ہے, اور ظاہر ہے یہ جائز نہیں ہے کہ داماد اپنی ساس کے ساتھ جو ماں کی جگہ اللہ, اس سے نکاح حرام کیوں ہے, وہ ماں ہوتی ہے, جس کو اللہ نے ماں کا مقام اور مرتبہ دے دیا, تم اس سے بد اخلاقی کرو گے وہ زیادہ بڑا جرم ہے, اس سے بہتر ہے کہ کوئی بہانہ کر کے دائیں بائیں غائب ہو جایا کرو. تو اب وہ ان کا کہہ رہے تھے میرا یہی معمول ہے, کہہ رہے آپ کی نصیحت پر عمل کرنا ہوں, ساس جب آتی ہیں اگر میری موجودگی میں آ جائیں تو سلام کرنا پڑتا ہے تو سلام کرتا ہوں, تھوڑا سا آ کے بیٹھا جلدی جلدی ٹائم دیکھ کے کہ یار کوئی نصیحت شروع ہونے سے پہلے ہیلو السلام علیکم, ایک دم فل اچھا اچھا آ رہا ہوں گیٹ پہ کوئی آیا ہے بھاگ گئے. اس موقع پر بہانہ کرنا جائز ہے, فون اٹھایا ہیں اچھا ابے نہیں یار ابھی تو سسرال والے آئے ہوئے ہیں یار ابھی تھوڑا سا, ابے یار تم بھی ایسے ہی موقع پر آتے ہو جب میری ساس آ جاتی ہیں یار, اتنے دنوں کے بعد آئی ہیں میرا اتنا ملاقات, چلو اچھا آ رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا چلو آ رہا ہوں, ایسے کوئی ٹوپی شوپی کرا کے باہر نکل جائیں. اور یہ کرنا پڑتا ہے ورنہ وہ پھر ایک مسلسل ایک چینل جو ہے نا وہ آئی اس لیے ہیں ٹھیک ہے, وہ کون سا آپ سے, وہ تو کچھ بیگم نے فون کیا ہے وہ ان کو وہ آپ کو کچھ سمجھانے, اس سے گھر برباد ہو جاتے ہیں پھر. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی تعلق رشتہ داری جوڑنا ضروری ہے, لیکن جہاں جوڑنے سے ٹوٹ رہی ہو تو پھر وہاں زیادہ نہ جوڑو, ہلکا. پھر نیت یہ کرو بھائی میں ایسا قطع تعلق اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جو تھوڑا بہت تعلق ہے وہ برقرار رہے. نیت اچھی ہے میری, تعلق کو برقرار کرنے کے لیے تعلق توڑ رہا ہوں. شاعر نے کہا ہے نا کہ دور رہنا بھی ضروری ہے پاس آنے کے لیے, دور رہنا ہے ضروری پاس آنے کے لیے. بعض دفعہ کسی کے قرب کے لیے تھوڑا دور بھی رہنا پڑتا ہے. تھوڑا تھوڑا دور دور رہیں گے تو محبت رہے گی, زیادہ کلوز ہو جائیں گے تو لڑائیاں ہو جائیں گی. تو تھوڑا ہلکا ہلکا بس دور دور, ساس ہیں سالے والے آئے وہ دیکھا دور سے گلی سے سالے آ رہے ہیں وہ ادھر سے آپ دوسری گلی سے نکل لی, تو اس طرح سے حساب کتاب چلے گا اس زمانے میں, تو پھر آدمی اچھی خاندانی زندگی گزار سکتا ہے. ورنہ وہ والا ابھی زمانہ نہیں ہے. جتنا سنا رہی ہیں بیٹھ کے سنتے رہو سنتے رہو سنتے رہو سنتے رہو سنتے رہو, پاگل ہو جاؤ گے. وہ نہیں ختم, وہ ختم نہیں ہوں گی. وہ کہیں گی بڑا اچھا عجیب سا داماد مل گیا ہے. جتنا سناؤ سنتا ہے شوق سے, وہ پھر سارے باقی دامادوں کی بھی ٹینشن جو ہے نا آپ پہ نکالیں گی. کیونکہ اس زمانے میں انسان کا اصول ہے کہ اگر کہیں اور نہیں چل رہی تو جس پہ چل رہی ہے اس پہ چلاؤ پھر. تو یہ بھی ایک گڑبڑ ہے تھوڑی سی. تو اگر ایسی ساس نہیں ہے پھر تو آپ بہت اچھی طرح ان سے ملا کریں, ان کی خدمت کیا کریں. لیکن اگر کوئی اس قسم کی ٹیکنیکل قسم کی ساس ہے پھر آپ تھوڑا سا ریزرو رہا کریں, یہ جائز ہے. پھر یہ قطع رحمی میں نہیں آتا. کسی نے سوال پوچھا ہے کہ بھائی یہ کیا لکھا ہوا ہے, کریڈٹ کارڈ کی ادائیگی کے دو طریقے ہیں, ایک تاریخ کے اندر جس پر سود نہیں لگتا تاریخ کے بعد. بات یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کا معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اتنے دن کے اندر پیسے جمع نہیں کرائے تو آپ کو سود دینا پڑے گا. یہ معاہدہ حرام ہے, ناجائز ہے. لہذا اگر آپ کا وقت کے اندر اندر بھی پیمنٹ کا ارادہ ہو تو بھی کریڈٹ کارڈ لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تو سود کا گناہ تو نہیں ہوگا لیکن سودی معاہدے کا ہوگا. البتہ جہاں ضرورت ہے کوئی فوری آپ کے پاس کیش رقم نہیں ہے مجبوری ہے تو پھر وہاں یہ والی صورت جائز ہے کہ آپ سود لگنے سے پہلے پہلے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پیسے ادا کر دوں گا. جیسے ایئرپورٹ پہ انسان وہاں اس کو پیسوں کی ضرورت ہے, آپ کی فلیٹ نکل جائے گی, اب آپ گھر فون کریں گے تو اتنے پیسے آ نہیں سکتے تو کریڈٹ کارڈ کا آپ استعمال. یا پیٹرول پمپ پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں, پرس ہے نہیں, بائک کو آپ کو لے جانا پڑے گا پیسوں کے لیے اتنا دور, تو پھر ایسی مجبوری میں آپ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کر سکتے ہیں. جو ہے نا اس میں پھر کیا ہوگا کہ وقت نیت آپ کی کیا ہونی چاہیے, وقت کے اندر اندر میں ادا کر دوں گا, بغیر کسی مجبوری کے یہ جائز نہیں ہے. دوسرا یہ کیا ہے, پسندوں میں بڑوں کے ہندوؤں میں بڑوں کے پیر چھوٹے جاتے ہیں, بڑوں کے پیر چومے جاتے ہیں, مسلمانوں میں کچھ قوم عمر کرتی ہے, جائز ہے یا نہیں؟ بڑے کے پیر چومنا بذات خود تو جائز ہے, ہاتھ چومنا یا پیر چومنا, لیکن آج کل اس سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ اس میں ایک تو سجدے کی مشابہت بھی ہو جاتی ہے. وہ پیر چومتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے سجدہ کر رہا ہے, تو غیر اللہ کو سجدہ کرنا تو جائز نہیں ہے. اور جو ہمیں شریعت نے جو احترام اور اکرام بتا دیا وہی ہو جائے تو بڑی بات ہے. تو والدین کا اللہ نے احترام بتا دیا کہ اف نہیں کرو, محبت سے پیش آؤ, وہ اتنا کافی ہے. کوئی اگر ماں کے پاؤں پہ ہاتھ لگا لے تو نور اللہ نور, لیکن یہ کہ جو شریعت نے بتا دیا اس پر آ جائے تو بھی غنیمت ہے. سہروزہ یا 40 روز کے لیے تبلیغ پر جانا نبی ایک صحابہ سے ثابت ہے, اذان کے بعد جو دعا پڑی جاتی ہے کیا وہ کسی مسند حدیث ثابت ہے؟ فرض نماز کی امام کے ساتھ دعا مانگنا کسی مسند حدیث ثابت ہو تو بتائیے. سہروزہ یا 40 روز کے لیے تبلیغ پر جانا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے, لیکن یہ کہ تبلیغ کرنا تو حدیث سے ثابت ہے نا. اب اس کا اگر کوئی مقدار بزرگوں نے متعین کر دی, ایک سلیبس بنا دیا, نصاب بنا دیا لوگوں کی آسانی کے لیے, تو وہ اس کو بدعت نہیں کہیں گے. کیونکہ وہ اب مثال کے طور پر سہروزہ نہیں ہے تو کیا کوئی 10 دن کا بھی نصاب بنا سکتے ہیں, 7 دن کا بھی؟ تو آپ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے؟ تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا نصاب. اس کی مثال ایسے ہے جیسے اصحاب صفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کیا کرتے تھے, مدرسہ تھا باقاعدہ جن میں صحابہ بیٹھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے صحابہ ان سے حدیث سن کے محفوظ کر لیتے. تو اب کوئی کہے کہ یہ جو مدارس میں ہیں کہ یہ صبح کا پہلا پیریڈ اور پھر دوسرا پیریڈ اور تیسرا چوتھا پیریڈ اور پانچواں پیریڈ اور یہ 7 گھنٹے اور پھر چھٹی پھر قیلولہ, یہ کون سی حدیث سے ثابت؟ نبی کے دور میں تو علم حاصل کرنے کا یہ طریقہ نہیں تھا. تو ہم کہیں گے مقصد علم حاصل کرنا ہے, اس کے طریقے ہر دور کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں. اس وقت اتنی مینجمنٹ کی ضرورت نہیں تھی, اب تو ٹیچر ہیں ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں باقاعدہ, صحیح ہے نا. مدارس میں کلاسیں الگ الگ ہوتی ہیں, ادھر یہ عربی سیکھنے والے ہیں, یہ عربی ادب سیکھنے والے ہیں, یہ فقہ پڑھنے والے, تو مینج ہوتا چلا گیا خود بخود. تو مقصد علم ہے, تو ایسے ہی اگر مقصد تبلیغ اور اصلاح ہے تو اس کا کوئی بھی سلیبس متعین کیا جا سکتا ہے. جمعرات کے دن بھی اجتماع ہو سکتا ہے, کوئی شب جمعہ کی کیا دلیل ہے؟ تو بھائی اگر ہفتے کو رکھتے تو آپ کہتے ہفتے کی کیا دلیل ہے, پیر کو رکھتے تو آپ کہتے کہ وہی انہوں نے آسانی کے لیے کہ جمعے کے دن پہلے چھٹی ہوا کرتی تھی وہ جمعے کی رات رکھ لیے تاکہ چھٹی والا دن آ جائے, وہ تو بعد میں پھر جمعے کی چھٹی ختم ہو گئی. تو اس کی دلیل نہیں ہوتی، اس پہ دلیل طلب کرنا بیوقوفی ہے. اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ حدیث سے ثابت ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، لیکن اس میں جو الفاظ ہیں نا، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقام محمود الذی وعدتہ والدرجۃ الرفیعۃ، ثابت نہیں ہے. لوگ پڑھتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعۃ، یہ درجہ رفیعہ کے الفاظ اضافہ ہیں، یہ کسی مستند حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ الفاظ نہیں پڑھنے چاہیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تیسرا مسئلہ، فرض نماز کے بعد امام کے ساتھ دعا مانگنا. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. فرض نماز کے بعد تو امام کے ساتھ اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے، کسی ایک ضعیف سے ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں ہے یہ. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے اور آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. پھر وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی نے اٹھایا تو یقیناً سب صحابہ نے اٹھایا ہوگا، تو جب سب نے اٹھایا تو وہ اجتماعی کیفیت بن گئی، تو لہذا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہے. یہ دلیل اس لیے درست نہیں ہے، اس لیے درست نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک تو یہ روایت کی سند پہ اچھا خاصا کلام ہے، یہ اتنی کوئی مضبوط روایت نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو صحیح بھی مان لیں تو یہ جو مشہور متواتر روایات ہیں ان کے بالکل خلاف ہے. بخاری اور مسلم کی صحیح ترین روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اتنی دیر بیٹھتے تھے، اس کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے، اور ان میں کہیں بھی رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا بھی مانگتے تھے. یہاں تک بھی ملتا ہے کہ کبھی دائیں طرف سے گھوم کے مقتدیوں کی طرف بیٹھتے تھے اور کبھی بائیں طرف سے. یہ فجر اور عصر میں، فجر عصر کے بعد سنتیں نہیں ہیں نا، تو کبھی دائیں طرف سے بیٹھ کے کبھی بائیں طرف سے، تو بیٹھنے کی کیفیت بھی صحابہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ تسبیحات پڑھتے تھے نا اس کے بعد، وظائف پڑھتے تھے اور تسبیحات، تو بیٹھنے کی کیفیت بھی بیان ہو رہی ہے. مگر اس کے باوجود اتنا اہم ایک نقطہ کہ بھئی پھر دعا مانگتے تھے اور سب صحابہ بھی، اس کا کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے روایات میں. تو اور اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد صرف اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور پھر کھڑے ہو جاتے تھے. تو دونوں روایتوں میں تدبیق ایسے ہوگی کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں ان میں صرف اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے، اور جن میں سنتیں نہیں ہیں ان میں مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اور دوسری بات، احادیث میں جو نماز کے بعد دعا کی فضیلت ہے، حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بعد دعا بہت کثرت سے قبول ہوتی ہے، تو یاد رکھو کبھی کسی ایک حدیث کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جاتا، ہمیشہ تمام روایات کو سامنے رکھا جاتا ہے. تو اگر آپ تمام روایات کو سامنے رکھیں تو پھر نبی نے خود دعائیں بھی مانگی ہیں فرائض کے بعد، تو وہ دعائیں کون سی ہیں؟ تو وہ دعائیں وظائف ہیں، اصل میں ان کو دعا کہا گیا ہے مجازن، جیسے مسجد میں داخل ہونے کی دعا، تو یہ دعا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ایک لگا بندہ وظیفہ، ایک لگے بندے الفاظ ہیں. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا. اللہم انی اسألوکا من فضلک، کھانا کھانے کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، سمجھ آ رہی ہے بات؟ سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا. تو ایسے ہی فرض نماز کے بعد جو آپ کی دعائیں ہیں وہ بھی اسی طرح کے لگے بندے وظیفے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے اللہم انت السلام. کئی حدیث میں آتا ہے آیت الکرسی پڑھنے کی ترغیب ہے، تو آیت الکرسی بھی ایک وظیفہ ہے، اس کو دعا سے تعبیر کیا گیا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ سب باتیں ایک طرف، اس میں تو ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ ہمیں، ہم مجتہد نہیں ہیں، ہمیں حدیث کا مطلب نہیں آ رہا سمجھ میں، ہمیں یہ نہیں. تو گل ویلے دی تے پھل موسم دا ہوتا ہے نا، مختصر اور جامع بات، مختصر جامع بات یہ کہ ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، فقہ حنفی کو. بھئی قرآن اور حدیث کی شرح میں، تشریح میں جہاں اختلاف ہوگا، بعض دلائل سے پتہ چل رہا ہے فرض نماز کے بعد اس طرح سے دعا ہے، بعض سے پتہ چل رہا ہے نہیں ہے، تو ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ امام حنیفہ کو اور فقہ حنفی کو. بعض چیزیں امام حنیفہ سے صراحتاً منقول نہیں ہیں، بعد کے فقہاء نے اس پہ فتویٰ دیا. تو فقہ حنفی کی جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنی بھی مستند عربی کتابیں، اردو کی بات نہیں کر رہا کیونکہ مفتیان کرام تو عربی کتابوں سے حوالہ دیتے ہیں نا، جتنی بھی عربی کتابیں ہیں ان میں کسی ایک کتاب میں بھی نہیں لکھا کہ فرائض کے بعد اس طرح سے دعا کرنا ثابت ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو پتہ ہی چلا یہ فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے. تو بعض لوگ ہمارے کیا کرتے ہیں کہ وہ اہل حدیث کی مخالفت میں ذرا زیادہ جوشیلے ہو جاتے ہیں, کیونکہ اہل حدیث کہتے ہیں فرائض کے بعد یہ دعا نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو بھائی اگر اہل حدیث کوئی بات صحیح کہہ رہے ہیں تو مان لینی چاہیے. یہ تھوڑی کہ اہل حدیث ہے, کیونکہ اہل حدیث نے کہا تو اب وہ جو بھی کہے گا غلط ہی کہے گا. ایسا نہیں ہوتا. اگر اس نے ایک بات صحیح کہہ دی ہے تو ٹھیک ہے مان لو. تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہوتی ہے, چونکہ ہندوستان پاکستان میں یہ دعا سب مانگتے ہیں, سب جگہ رائج ہے. تو اب چونکہ اہل حدیث نے ہم پہ اعتراض کر دیا تو اب ہمیں اس کا جواب بہرحال دینا ہی ہے. تو اب ہم اس کو فقہ حنفی بنا کے پیش کرتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فقہ حنفی کی کسی بھی کتاب میں اس دعا کا تذکرہ نہیں ملتا, کسی بھی کتاب میں, بلکہ اس کے خلاف ملتا ہے. فتاوی عالمگیریہ فقہ حنفی کی بڑی مشہور فقہ کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام کو چاہیے کہ فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام کے بقدر بیٹھے اور پھر اٹھ کے سنتوں میں مشغول ہو جائے. اس میں بھی بیٹھے کا تذکرہ آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حالانکہ فقہ میں تو بہت باریک باریک مسائل کا تذکرہ ہوتا ہے. تو نہ ہدایہ میں ہے, نہ فتاوی شامیہ میں, نہ در مختار, نہ رد المختار, نہ فتح القدیر میں, نہ فتاوی حامدیہ میں, نہ فتاوی قاضی خان میں. کسی بھی 1400-1300 سال سے جو فقہ حنفی کی کتابیں لکھی, کسی میں بھی نہیں ہے. تو جب کسی میں بھی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں بھی نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز رائج ہو چکی ہے تو اب فتنہ نہیں پھیلانا چاہیے. میں جہاں یہ اجتماعی دعا کا مسئلہ بتاتا ہوں, وہاں یہ بتاتا ہوں کہ بس جا کے چپکے سے ایک دفعہ امام صاحب کو بتا دو, امام صاحب ہم نے سنا ہے کہ اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے, بس جو آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی. پھر بھی امام مانگ رہا ہے تو آپ چپ کر کے بیٹھے رہو, کیونکہ نماز کے بعد دعا مانگنا اگر مانگ لیتا ہے یہ اتنی بڑی بدعت نہیں ہے. لیکن اس مسئلے کو ایشو بنا کے مسجدوں میں اختلاف اور انتشار اور لڑائیاں پیدا کرنا, بعض لوگ چڑھانے کے لیے الٹے الٹے کام کرتے ہیں. اہل حدیث کی بھی مختلف اقسام ہیں نا, کچھ معتدل ہوتے ہیں اور کچھ کا مقصد کیا ہوتا ہے, چھیڑنا. معتدل بھی ہیں, بعض ہمارے یہاں آتے ہیں بڑے طریقے سے ملتے ہیں, وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ لیتے ہیں, کہتے چلو بھائی تمہارا مذہب ہے نہیں سمجھ میں آ رہا ہماری بات تو ٹھیک ہے, چھیڑتے بیڑتے نہیں. اور بعض کی عادت کیا ہوتی ہے, ایک صاحب میں ایک دن نماز پڑھ رہا ہوں, اہل حدیث میرے پاس آگے کھڑے ہو گئے, ٹانگیں چوڑی کر کے نا مجھے گھسیٹنے ادھر کو. میں نے کہا بھائی تو ٹانگیں چوڑی, میری کیوں چوڑی کروا رہا ہے بھائی, تو تیرا مسئلہ ہے, میری مجھے بھی ادھر کو گھسیٹ رہا ہے. پھر کیا ہے کہ جیسے امام نے فاتحہ شروع کی اس نے بھی زور زور سے شروع کر دیا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. مجھے الجھن ہو رہی تھی, کیونکہ امام کی تلاوت سننے میں خلل پیدا ہو رہا تھا. بڑی مشکل سے میں نے برداشت کیا, دل چاہ رہا تھا نماز توڑ کے گریبان پکڑ لوں, بھائی تو مجھے تو پڑھنے دے اپنی آرام سے, تو پڑھ, ہم شافی بھی پڑھتے ہیں, وہ بھی تو فاتحہ پڑھتے ہیں مگر اتنی زور سے نہیں پڑھتے. تو میں نے پھر سلام کے بعد ان سے کہا, میں نے کہا امام کے پیچھے کیا اتنی زور سے فاتحہ پڑھنے کا حدیث میں حکم ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ جو شرارتی ہوتا ہے نا وہ زور سے پڑھے گا تاکہ آپ اس سے پوچھیں کیوں, کہے گا حدیث میں آئے. پھر آپ کہیں یار میں تو بیوقوف ہوں, میں تو بچپن سے نہیں پڑھتا رہا, تو کہے گا بھائی آپ لوگ اس لیے نہیں پڑھتے کہ آپ لوگ حنفی ہیں, آپ کو اس سے کیا کہ حدیث میں کیا آیا ہے, آپ تو ہمارا حنیفہ نے جو کہہ دیا بس دو ملائے جا رہے ہو. پھر آدمی کہے گا یار اچھا ہم تو کچھ اور سمجھتے تھے, تو اس کا مطلب ہے پھر وہ پھر رف الدین پھر یہ پھر وہ پھر آپ گئے پھر آپ اسی میں ٹانگیں چوڑی زور سے آمین آہستہ آمین پھر یہ مناظرے پھر اسی میں لگے رہو گے, نماز پڑھو نہ پڑھو لیکن وہی اسی میں. تو وہ ایک باس فتین ہوتے ہیں, ان کا کام ہے جا جا کے نا لوگوں کو اس طرح سے اپنی طرف متوجہ کرنا. ایک دفعہ میں اسی طرح چلا گیا, ان کو نہیں پتا تھا میں مولوی صاحب ہوں, تو وہ اسی طرح کے کچھ فتین بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے, میں بھی چلا گیا. میں نے ساتھی کو بتایا بھائی ان کو نہیں بتانا میں مولوی صاحب ہوں ورنہ پھر یہ کھل کے بات نہیں کریں گے. تو میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے تھوڑا ہمیں بھی بتائے. اتنا خوش ہوئے وہ, اتنا خوش. انہوں نے کہا بھائی یہ ایسے ہی ہوتے ہیں, انفی منفی کچھ بھی نہیں ہوتا, بڑی کھل کے جو ہے نا وہ بس. میں نے کچھ کہانی میں اٹھ کے آ گیا. تو ہر سارے نہیں ایسے ہوتے بھائی, کہیں آپ کسی کو یہ سمجھیں کہ میں کسی مسلک پہ طنز کر رہا ہوں, سارے نہیں, ہر پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے نا, اب اجتماعی دعا میں بھی بعض لوگ علماء سے سن لیتے ہیں, پھر پتہ کیا کرتے ہیں, امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا, یہ فوراً اٹھ کے یوں کر کے باقاعدہ سب کو دکھا کے سنتیں شروع. ایسے میں نے اتنی زور سے ہاتھ یہاں تک اٹھائیں گے تاکہ سب کو پتا چلے. تو اپنے عمل سے بتا رہے, پھر لوگ پوچھتے ہیں بھائی تو سب بیٹھے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں اور تو کھڑے ہو کر اتنی زور سے سنتیں سب کے سامنے تو نے شروع کر دی, تو یہ کیا ہے؟ تو وہ پھر سلام پھیرنے کے بعد کہے گا ارے کہیں ثابت وابط نہیں ہے, یہ جو امام صاحب مانگتے ہیں نا یہ تو جاہل لوگ ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ سنا, فرض نماز کے بعد دعا ثابت نہیں ہے, اس طرح سے مجھ سے سنا مسئلہ. کیا ہوا؟ جیسے امام سلام پھر کے کھڑے ہو کر شروع. اب لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں بھائی یہ کیا عجیب سا لگ رہا ہے, سب میں نمایاں ہو رہا ہے. لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں, کہہ رہے کہیں بھی ثابت, کسی حدیث میں نہیں ہے یہ, کسی حدیث میں. تو اپنی علم کی ایک دھاک بٹھانا اور یہ بتانا کہ ہمیں پتا ہے, آپ کو پتا نہیں ہے. تو وہ فتنہ, میں نے ان صاحب کو کہا, میں نے کہا یہ مسئلہ تم نے کس سے سنا ہے؟ کیا آپ سے سنا ہے؟ میں نے کہا پھر ہم سے یہ نہیں سنا کہ چپ کر کے بیٹھے رہو اتنی دیر, یہ بھی تو سنا ہوگا ہم سے. آپ ہاتھ نیچے کر کے, منہ نیچے کر کے اور شرافت سے بیٹھے رہو, جو مانگ رہے ہیں ان بیچاروں کو مانگنے دو. امام صاحب کا بھی احترام کرو بھائی, آپ کو نماز پڑھائیے. ٹھیک ہے وہ اس مسئلے میں ان کی رائے میں اختلاف ہو گیا یا وہ ان کے پاس علم نہیں ہے, تو یہ تھوڑی کہ ان کے پیچھے پڑ جاؤ ہاتھ دھو کے. تو آپ چپ کر کے آرام سے بیٹھے رہو. بلکہ میرا تو معمول یہ ہے کہ اگر امام دعا مانگ رہا ہے اور میں مقتدی ہوں تو میں چپ کر کے بیٹھتا بھی نہیں, کیونکہ اس سے بھی لوگوں کو الجھن ہوتی ہے کہ سب دعا مانگ رہے ہیں تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہو. تو ہم یوں کر کے تسبیحات شروع کر دیتے ہیں زور, تاکہ ان کو پتا چلے کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں. تو فتنہ اور انتشار نہیں پھیلاؤ میرے بھائی چھوٹی چھوٹی باتوں پر. جو مانگ رہا ہے مانگنے دو. آپ جب امام بن جاؤ تو بھی ایک دم سے نہ چھوڑو, لوگوں کو وہ بھی قبول نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں ایک نئی فلم آئی ہے مارکیٹ میں, اتنے سارے فرقے تھے ایک نیا آ گیا, یہ ابھی تو سنا ہی نہیں, ایک نئی چیز آ گئی ہے. تو اس میں بھی امام بھی اگر بنو تو ہمارے طلبہ کہیں مسجد میں امام بننے جاتے ہیں, میں ان کو بھی کہتا ہوں بھائی شروع میں تھوڑا سا مانگ لینا, پھر آہستہ آہستہ لوگوں کا ذہن سمجھا دینا, اگر سمجھ میں آ جائے تو چھوڑ دینا, نہیں آئے تو موت تک مانگتے رہنا, کیونکہ اور بہت اہم چیزیں ہیں سمجھانے کے لیے. اس چکر میں یہ تو سمجھا دو گے مگر پھر باقی چیزیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی, ساری زندگی اسی میں لگ جائے گی, یہی اتنا سا مسئلہ سمجھانے میں. تو اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, تو وہ بھی وہ ٹھیک ہے. تو جتنی جس مسئلے کی حیثیت ہو اس کو اتنی ہی دینی چاہیے, اس سے بڑھانا نہیں چاہیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.